थोड़ा सा
ये थोड़ा सा इसका जावेद साहब को मैं बैकग्राउंड बताऊं, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं 5 साल हो गए, जो लोग यहाँ पे ज्यादा अच्छे से हैं लेकिन करेक्ट नहीं फैम रहा हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा ख्याल था रन अवे फ्रॉम रिलीजियस इनटॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन, लेकिन यहाँ पे आके आई रियलाइज ये हिजबुत तहरीर का भी आपने नाम लिया एक साथ उस्मान बदर के नाम से जो बड़े एक्टिव है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो इस ऑस्ट्रेलिया को काफिर मुल्क और इस तरह की बातें करते रहते हैं, शरिया लगा चाहते हैं यहाँ पे। मैं खुद मैक्वारी यूनिवर्सिटी में एक दफा गया किसी काम के सिलसिले में, तो वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहां पे कुछ गुफ्तगू हुई, तो 15 ब्रदर यू आर काफिर, यू आर मुर्तद, तो मैंने उनसे सवाल किया कि
अच्छा हमें पता नहीं था वैसे
मुसलमान
समझ ही गया
तो कहते हैं
कि मैंने उनसे कहा कि व्हाट यू थिंक देन इफ आई एम एन अपोस्टेट बाय योर स्टैंडर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग डू यू थिंक कि मैं वाजिबुल कतल हूं, कहते हैं यस यू आर वाजिबुल कतल। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको सिडनी की बात बता रहा हूं, तो ये देर इज अ वेरी स्ट्रांग दिस सो कॉल्ड मुस्लिम मूवमेंट, तो इसका मेरा एहसास ये कि इसमें एक जिस तरह आपने काउंटर नैरेटिव की बात की तालिबान के सिलसिले में पाकिस्तान में तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो फसल काट रहे हैं हम लोग, लेकिन मेरे ख्याल है यहां भी वो काउंटर नैरेटिव हमें अपने लेवल पे क्रिएट करने की जरूरत है। आपका इस बारे में क्या है कि हमें जो लोग इस नैरेटिव से एग्री नहीं करते क्या उनको ऑर्गेनाइज करके इस तरह की कोई, बिकॉज वेस्ट एक जो मेजर ऑब्जेक्शन है वो ये कि अच्छा अगर माइनॉरिटी इस तरह ये काम करती है और इसको टेररिज्म को सपोर्ट करती है, वेयर आर दोज मुस्लिम्स हु स्पीक अगेंस्ट इट, इनका बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है और मेरे ख्याल में बहुत वैलिड ऑब्जेक्शन है उनका, तो आपका इसके बारे में क्या कमेंट या एडवाइस?
मैंने तो परसों भी ये कहा था कि तब जिंदगी और मौत का मसला बन गया होगा, यानी ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप बाहर भी सुकून से नहीं बैठ सकेंगे। मैं पाकिस्तान में लोगों को आज से 25 साल पहले ये कहता था, जो हालात अब पैदा हुए हैं लोग उसको नहीं सुनते थे, यानी आलमी सतह पर कायदा की तंजीम भी मौजूद है हिजबुत तहरीर की भी, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन से आप पूरी तरह आगाह नहीं। सबसे ज्यादा नुमायां तरीके पर ये चीज आपको इंग्लिस्तान में अगर आप जाए वहां नजर, यहां अभी उस तरह कम है, तो मेरे नजदीक तो कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है आपके पास कि आप काउंटर नैरेटिव को ना सिर्फ ये कि मुतय्यन करें बल्कि अपनी कम्युनिटीज को मुनज्जम करके इसका मुकाबला करें। ये अब आप लोगों के लिए महज मजहब का नहीं बल्कि खुद अपने वजूद का मसला अपनी बका कर पाकिस्तान में भी।
चंद माह पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ वहाँ एक अल्फुकान ग्रुप है और ये कुछ मेंबर्स एक मस्जिद में जो तबलीगी जमात की मस्जिद कंसीडर की जाती है, वहाँ पे पंफलेट तकसीम कर रहे थे कि शिरक है वोट डालना, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे जो है ना यही
होगा। और मैं आपसे ऐसा करूँ कि मुसलमानों का जो क्योंकि कोई 12 सदियों तक तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया इस पर तो अमल नहीं होता रहा, 12 सदियों की तारीख तो असल में मलुकियत की तारीख है, बादशाहों की तारीख है। मुसलमान अपने मिजाज के लिहाज से इस तरह की किसी मूवमेंट को बहुत एक्सेप्ट करता है आगे बढ़ के, और खुदा न खास्ता ये सूरत अगर पैदा हुई तो आपके बाहर भी उससे मुख्तलिफ हालात नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान में हो गए।
जी मैं मौजू शिफ्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, सवाल ये है कि आपकी मिजाज में भी और बाकी किताबों में भी मौखिस का लफ्ज काफी इस्तेमाल हो रहा है, मौखिस दीन हुसलम वो हैं और ये भी एस्टैब्लिश काफी जगहों पे है, जब हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें काफी डिफरेंट मतलब निकलते हैं, एक तो इसका ट्रांसलेशन ओरिजिन आता है ओरिजिन ऑफ इस्लाम और दीन सोर्स ऑफ दीन की रेफरेंसेज जैसे एकेडमिक्स में यूज होता है इस लफ्ज को एज ए रेफरेंस इन एकेडमिक पेपर्स सोर्स रेफरेंस या प्राइमरी रेफरेंस के नाम से। ना मेरा जो इसके साथ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, जब मैं ऑरिजिन या सोर्स बोलता हूं सोर्स ऑफ दीन तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि दीन इस्लाम का सोर्स तो अल्लाह ताला है तो वो वहां से सारा सोर्स है, और अगर यहां अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे सोर्स ऑफ दीन दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही हैं, और खासतौर पर शहजाद साहब ने भी इसको ट्रांसलेट किया द सोर्स, क्या इस आपके नजर में आप जब मौक इसका लफ्ज यूज कर रहे हैं आप एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं या की रेफरेंस के तौर पे और प्राइमरी रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हो?
ये एक मुश्किल है मगरबी जबानों की कि जिस तरह से साइंसी इस्तलाहात مغربی زبانوں میں ہے اور ہمیں اردو میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو بعض اوقات صحیح مدعا ادا نہیں ہوتا. خود مغربی زبانوں کو بھی اگر آپ مشکل دیکھیں تو اس میں زیادہ تر اصطلاحات قدیم لاطینی ہیں, یعنی وہ آپ کو انگریزی میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی. تو ماخذ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے ہم کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں, یعنی میں کسی چیز کو کہاں سے لوں گا. تو انسان خدا کے میسج کو پیغمبر سے لیتا ہے, تو اس لیے میں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا بھی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ دنیا والوں کے لیے انہیں کی ذات والا سے بات ہے. ان کا ماخذ جبریل امین ہے اور جبریل امین کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس وجہ سے یہ لفظ اردو میں تو بالکل ٹھیک ہوتا بنا کرتا ہے. انگریزی میں قریب ترین لفظ سورس ہے جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے, لیکن اگر آپ کوئی اور بہتر لفظ تجویز کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, ضرور اس کو تجویز کریں, بتائیں بھی ان کو. وہ آپ کے پاس ان کا ایڈریس بھی ہوگا, مترجم وہ ہے اس کے.
میڈیم سورس
جی, کئی چیزیں تجویز کی جا سکتی ہیں, اس میں بھی کچھ پرابلم ہے. میڈیم میں بھی کچھ پرابلم ہے, سورس کے لفظ بھی ہے. پرائمری ریفرنس ایک اور مدعا کو ادا کر دے گا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی کسی مجلس میں طے کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ کی جو تجاویز ہو آپ ان کو بتا دیجیے, اور وہ ایک شخص جو لکھنے والا ہے وہ اگر کوئی بہتر آپ چیز تجویز کرے گا تو میرا خیال ہے اسے شکریہ ادا کر کے قبول کرنا چاہیے.
میرا اور ایک سوال تھا,
وہ مائک ادھر چلا گیا, ویٹ کریں. جی
السلام علیکم مولوی صاحب.
بہت دور چلا گیا, اب آپ بہت انتظار کر رہے ہیں, جلدی
آئے. میرا نام سیجل ہے اور تھوڑا سا ٹاپک میں چینج کروں گا. مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے ویسٹرن کلچر میں مورگیج اور بینک لونز اور جن میں انٹرسٹ شامل ہے اور جو کہ اسلام سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے, کیا یہ الاؤڈ ہے؟ یہاں پہ کافی مسلم فیملیز ہیں جو مورگیج پہ گھر لیتی ہیں اور ان کی ریزن بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ یہاں سے جو رینٹل مارکیٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور آپ ایکچولی کسی اور کا مورگیج اتار رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ از اٹ حلال؟
میرا ایک آرٹیکل ہے سود کا مسئلہ کے عنوان سے, وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے. آپ میری سائٹ پر بھی اس کو لے سکتے ہیں اور میری کتاب مقامات کا حصہ ہے, اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس پہ میں نے دلائل دے دی ہیں. اپنی رائے کے خلاصہ یہ ہے کہ سود کیا چیز ہے, قرض پر منفعت لی جائے تو سود ہے. سود کھانا اسلام میں حرام ہے, خدا نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے, اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے, سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ اس میں سود کھانے میں تو کوئی دو رائے نہیں, گنجائش نہیں ہے. سود دینا بالکل حرام نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے, بالکل مباح ہے, اس میں کوئی بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. سود دینے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی منفی بات اس وقت کی جائے گی جب وہ کسی معاشرے میں آؤٹ لا قرار دے دیا جائے گا. تو آپ مارگیج پر گھر لینا چاہتے ہیں, آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیجئے. آپ نے دینا ہے اپنی جائز کمائی سے, کسی کا حق کھانا نہیں.
اس پر ایک حدیث ہے جو کہ
میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم بھی بیان کر دیا ہے, اس کی تفصیل بھی بیان کر دی, وہ حدیث نقل بھی کر دی.
بابو صاحب, جو لاسٹ 30 ایئرس کا ایرا ہے جس میں جو خان وار ہوئی, اس کے بعد ایشیا کے اندر
سب لوگ ٹاپک تبدیل کر رہے تھے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
میں
میتھ انفارمیشن کے پوچھ رہا ہوں. ہر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں ماحول تبدیل کر رہا ہوں, میں نے آپ بھی کر رہے ہیں.
تو رشیا بار اس کے بعد کیمنزم کا وہاں پہ خاتمہ ہوا رشیا میں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اٹس ا وار بٹوین ویسٹرن کلچر اینڈ اسلام, اور اس کو ایک دفعہ ایران کے ایک ایکس پریزیڈنٹ نے کم انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا دس از دا کلیش آف سولائزیشن. ہم لوگ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جیسے بش نے کہا تھا 9/11 کے اوپر کہ جی یہ سلیپی جنگوں کا آغاز سے, تو میں نے پوچھا از اٹ اے کلیش آف سولائزیشن کہ یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر اٹس اے کلیش آف سولائزیشن تو اس میں ہماری دین مسلم کیا ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اسپیشلی لیونگ ان دیز ویسٹرن کنٹریز.
بات یہ ہے کہ تہذیبیں افراد سے بنتی ہیں. اس وقت مغربی تہذیب دنیا پر حکومت کر رہی ہے اور سائنس ٹیکنالوجی میں اس کی غیر معمولی ترقی کی وجہ سے اس کو برتری بھی حاصل ہے. دنیا میں اس وقت ایک طرح کی نیم عالمی حکومت قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں. اس عالمی حکومت میں پانچ طاقتیں ویٹو کا رکھتی ہیں. ایک چین کو نکال دیں تو کم بیش ساری ہی مسیحی قوتیں ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پر اس وقت مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی بھی اور ایک لحاظ سے مغربی تہذیب کی حکومت قائم اس وقت کی صورت ہے. جبکہ کسی تہذیب کو ایسی غیر معمولی برتری حاصل ہوتی ہے وہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے دو چیزوں کی کوشش کرتی ہے. ایک یہ کہ اس کی برتری کو کوئی چیلنج نہ کرے, یہ اس کی نیچر میں شامل ہے. یعنی اگر یہ برتری مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو حاصل ہو تو ہم بھی یہی کریں گے کہ کوئی اس کو چیلنج نہ کرے, یعنی اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اور اگر کہیں چیلنج درپیش ہو تو آپ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی بھی سوچتے ہیں یا اس کو ختم کرنے کی بھی سوچتے ہیں. تو میرے نزدیک مغربی تہذیب اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے. یہ کوئی علم کلام کا یا کوئی بہت فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے, سادہ مسئلہ ہے کہ یہ برتری ان کو حاصل ہے, ان کی ایک عالمی حکومت اس وقت قائم ہے, وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر کہیں سے کوئی چیلنج درپیش ہوگا, خواہ وہ کنفیوشس کی تہذیب سے ہو جیسے کہ ایڈنگٹن نے کہا تھا یا کسی اور جگہ سے درپیش ہو, وہ اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میں اس کو کہتا ہوں نیچرل, یعنی اس میں آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے کہ میں گھر بنا کے بیٹھا ہوں, بھائی آپ اگر مجھے پتا چلے گا کہ آپ اس کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کروں گا. اس کے بارے میں مغربی تہذیب مغربی لیڈرشپ اس مقام پر کھڑی ہے. اور ہر تہذیب میں ہر جگہ کے اوپر بہت سے مفکرین ہوتے ہیں جو بعض اوقات, اور مغرب میں تو خاص طور پر یونیورسٹیوں میں کوئی نئی بات کرنا بجائے خود بڑے افتخار کا باعث ہوتا ہے, تو وہ نئے نئے نقطے بعض اوقات پیدا کرتے رہتے ہیں. ایک حقیقت میں بات صرف اتنی ہے, اگر آپ اس کے اندر اتر کے دیکھیں تو انہوں نے جو برتری اس وقت تک قائم کر لی ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو اس چیلنج کا جواب دینے کی تیاری بھی کرتے ہیں اور اقدام بھی کرتے ہیں. یہ ان کا مقابلہ. اب اس کے مقابل میں آپ مسلمانوں کو دیکھیے, تو مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس وقت ایک انتہائی پسماندہ قوم ہے. علمی لحاظ سے وہ اس جگہ بھی نہیں پہنچے جہاں جاپان اور چین نکالی کر کے پہنچ گئے ہیں, یعنی کوئی انوویشن نہیں ہے ابھی ان کی طرف سے, وہاں بھی نہیں ہے. اور جو اس وقت دنیا کا نظم چل رہا ہے اس کے اندر ان کی کوئی پارٹیسپیشن بھی نہیں, حصہ بھی نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا چیلنج مسلمان کرنے کی پوزیشن میں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر کیونکہ اپنے اندر چیلنج رکھتا ہے. میں اور صبح کی نشست میں بتا چکا ہوں کہ جو مذہبی فکر اس وقت مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ بنیادی چیزیں اپنے عقیدے کے طور پر مانتا ہے کہ شرک اور کفر کو ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے اور غیر مسلموں کی کوئی حکومت دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گی. تو یہ بات اگر کوئی مسیحی بھی کہے گا تو آپ کیا محسوس کریں گے, یہ ہوگا نا؟ تو وہ اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں, اس مذہبی فکر سے ان کے لوگ واقف رہے ہیں, اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اگر 1996 میں گانڈل ہوا یہ ہوسٹ میں باقاعدہ ایک عالمی تنظیم بنا کے القاعدہ کی اعلان کر دیا کہ اب ہم اس مغربی تہذیب کو مٹانے کے لیے اٹھڑے ہوئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جواب دیں گے وہ آپ کو اس کا. تو یہ سوال جواب جاری ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, اتنی بات ہے بس. یہ معاملہ اگر بہت بڑھ گیا اور اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید یہ چیز عالمی طاقتوں کے اس حملے کا باعث بن جائے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ من کل حدب ینسلون, یعنی پھر پل پڑے گی دنیا کی اقوام مسلمانوں کے اوپر اور سینڈوچ بنا کے رکھ دیں گی, یہاں تک کہ دو شہر رہ جائیں گے جس میں داخل نہیں ہو سکیں گی, باقی سب کچھ گراؤنڈ ڈالیں گے. اس سے خوف آتا ہے کہ یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں ہم اپنے اقدامات سے.
دو شہر کون سے ہیں؟
مکہ اور مدینہ. بائبل میں نام لے کے بتا دیا ہے جو انا عارف نے کہ ان دو شہروں کے باہر رہنے والے
الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے.
جی ہونا ہے لیکن کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہونا تو بہت کچھ ہے دنیا میں. رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرے بعد تم ہر گمراہی اختیار کرو گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دہرا دو گے, اور بنی اسرائیل اگر گو کہ کسی بل میں بھی گھسے ہو تو وہاں بھی جا کے گھسنے کی کوشش کرو گے. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ تم بچو اس سے, لیکن ہم مسلمانوں نے کہا کہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو ہم ضرور بچ گئے.
سر میں نے اپنی ایک کنفیوژن اصل میں دور کروانی تھی. سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جو اب بھی حکم یا جو قانون جاری کیا کہ وہ ان کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے مغلوب کر, تو وہ مجھے اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا مجھے اس طرح کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں, یا اگر ہیں تو وہ کس طرح مغلوب ہیں. وہ مجھے سر
حضرت مسیح علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے کم و بیش دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اس کے بعد پوری کی پوری جو 2000 سال کی تاریخ ہے اس میں جو یہود کو جو مغلوبیت رہی ہے, میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی قوم کو اتنی ذلت آمیز مغلوبیت سے صاف کرنی پڑا. ابھی تو خود مغرب جو ہے وہ گیس چیمبرز کی داستان آپ کو سنا سکتا ہے. ان کے لیے تو صدیاں اس طرح گزری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکتے, نفرت کا نشانہ ہے. یعنی یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے دوران میں ایسے وقفے لازمن آئیں گے, قوم زندہ رہے گی ورنہ مر جائے گی. اب کہیں جا کے یعنی اعلان بالپور 1948 میں ہوا ہے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ برطانیہ عظمیٰ کے زیر سایہ وہاں پر اپنی ایک ریاست قائم کریں. اس ریاست کا حال بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کے شہر کراچی میں ہمارا حال ہے اس کا پچھلے 60-70 سال سے وہی حال ہے. یعنی کسی ایک جگہ کسی سرگرمی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کب کہاں سے بم چل جائے گا اور کیا ہو جائے گا, اور امریکہ کے بالکل سارے پر کھڑی. یعنی یہ دنیا کے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے متفق ہیں, آج امریکہ اگر فیصلہ کر لے تو 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مغلوبیت کی اس سے آگے کیا حد ہوتی ہے, اس سے بڑی تو کوئی مغلوبیت نہیں ہو سکتی. اور اب آخری اسٹیج چونکہ تیار ہو رہا ہے تو اس لیے کچھ مہلت بھی ملی ہے, دیکھیے کیا بنتا ہے. اس کو قریب لانے کے لیے مسلمان بہت کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ کوشش. آسٹریلیا میں بھی آپ کہتے ہیں کہ خلافت آنے والی. جی
السلام علیکم غازی صاحب, مجھے یہ پوچھا تھا کہ جس طرح مختلف علماء یا مختلف آپس میں وہ تھوڑے سے کمپوزیشن ہوتے ہیں ڈفرینٹ معاملات میں, جیسے پالیسی ابھی تھوڑی دیر پہلے مورگیج کی بات ہوئی, تو ان کے ڈفرینٹ فالوورز ہیں, کچھ فریکوینسیز سے ایگری کرتے ہیں کچھ نہیں ایگری کرتے, تو ان کی کیا پوزیشننگ ہوگی کہ آئی مین بیسٹ ہے آفٹر آل دونوں تو صحیح نہیں ہے, دونوں علماء تو صحیح نہیں ہے, تو مین ججمنٹ ڈے پہ ہم کس طرح لوگوں کے فالوورز ہیں ان کو آپ کس کیٹیگریز میں کاؤنٹ ہوں گے؟
اس کا اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے علم عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. آپ نے دیانتداری کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھا اس کے اوپر عمل کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غلطی کھا گئے, بلکہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ اگر کوئی عالم غلطی کھا جاتا ہے اور دیانتداری سے غلطی کھا جاتا ہے تو غلطی پر بھی اجر ملے, اس کی کوئی فکر نہیں. بس آپ کو اور مجھے دیانتدار ہونا چاہیے. ہر جو صاحب علم ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ آج کہہ رہا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا اطمینان ہو اس کے اوپر کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہی بات کہہ سکے, اس سے آگے کوئی مزید ضرورت نہیں. باقی اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے. جو دوسرے اہل علم ہیں وہ بھی اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں, جو ان کی تحقیق ہے وہ بھی بیان کر دی ہے. بس جس پہ آپ کا اطمینان ہو جائے, آپ اس کے دلائل کو دیکھ لیں, اس پر عمل کریں, وہ غلط ہو سکتی ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. کہ ہم سب انسان ہیں, ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں, کسی کو وہی نہیں آتی, اور غلطی اگر دیانتداری سے ہوئی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں, بڑی بشارت ہے کہ اگر دیانتداری سے اجتہاد میں غلطی کی ہے تو ایک اجر مل جائے گا, اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو دو مل جائے.
غامی صاحب, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو آپ کا جو نقطہ نظر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تھوڑا سا دوسرے علماء سے مختلف ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا, یعنی وہ موجود ہوں گے ہمارے اندر.
یہ آپ نے 360 ڈگری پر موضوع بدل دیا.
اور اس میں جو بے شمار حادیث جو ہیں وہ مطلب جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں, اور آپ بالکل اس سے اس کے یعنی 360 ڈگری آپ کا موقف جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا
کہاں سے میرا موقف آپ نے کہیں پڑھا ہے؟
آپ نے بتایا کہ اس طرح ہم تشریف نہیں لائیں گے.
میرا موقف پڑا ہے کہیں لکھا ہوا؟
نہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو موقف تھا کہ
میدان میں اگر آپ کتاب باہر پڑھی ہوئی ہے اس میں علامات قیامت کا باب نکالے حریف دیکھ کے, تو اس میں میں نے اپنا موقف بیان کر دیا اور اس کے دلائل بھی بیان کر دیے. تو اگر وہ دلائل آپ نے پڑھ لیے ان میں کوئی خامی ہے تو میں جواب دے دیتا
ہوں.
یہی تھا, مجھے کسی نے کہا تھا, میں نے کہا کہ
آپ
ان
کو بھی پڑھا
لیجیے, اس پہ میں نے بیان کر دیا.
تو وہ بھی کہہ رہے تھے آپ امام مہدی کو نہیں مان رہے کہ وہ نہیں آئیں گے, تو اس طرح
کی میں تو بڑا میں بہت شریف النفس آدمی ہوں, میرے نبی تو دونوں بزرگ آئے تو میں کھانا پکا کے ضرور کھاؤں. لیکن یہ پوچھ کے مجھے بتائیے کیا کیا میرا نام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے جو دین دینا تھا وہ پورا کا پورا دے دیا ہے, مکمل کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اب آسمان سے کوئی ہدایت نہیں آئے قیامت تک. تو پوچھ کے بتائیے گا ان سے مجھ سے کہ انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے, کیونکہ اگر وہ میرے دین میں کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو میں معذرت کے ساتھ واپس کر دوں گا.
تو امتی
بن کے
آئیں گے
جو مرضی کرنے, مجھے کیا کہنا ہے ان کو بتا دیجیے. اگر میرے دین میں کوئی تبدیلی کرنے آ رہے ہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا. اگر کوئی نئی بات کہنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کہیں واپس لے لیں, کیونکہ مجھے تو معلوم ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی دعوت پر کھڑا ہوں. تو اب صرف ایک اچھا رویہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ان کا استقبال کیا جائے, رہنا چاہیں تو گھر میں کمرہ خالی کر دیا جائے, بھائی ایک کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی ضرور تشریف لائے, کوئی مجھے اعتراض نہیں, لیکن کوئی دین کی بات نہیں کرے. وہ کریں گے تو ایسی ہی تنقید کروں گا جیسی بات کروں گا.
میں تھوڑی
پٹری
بدل لیتا ہوں
دلائل, تاکہ میرا جو دلائل ہے اس معاملے میں یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا استدلال کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے. تو وہ آپ علامت ہے قیامت کا باب نکالیے, اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے, خود بھی پڑھ لیجیے, خود بھی پڑھا لیجیے. اس میری دلیل میں کوئی اگر کمزوری ہے تو اس پر سوال کریں, تو مجھے خوشی ہوگی.
میرا ایک سوال مختلف قسم کا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ بیس کرتی ہے محبت کے پیغام کے اوپر, اللہ سے محبت سے محبت, جبکہ اسلام جو ہے خوف کے بیس پہ, یا میسج جو ہے اس کا خوف کے بیس پہ ہے. تو عیسائی اکثر عیسائی یا غیر مسلم لوگ اس سے جو بولتے ہیں کہ تمہارا جو ایمفیسس ہے وہ خوف پہ, لالچ پہ ہے, کہ اگر اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی اور غلط کام کرو گے تو ضرورت ملے گی, یہ کرو گے تو یہ جو ہے ٹوٹل ڈسچارج انسان کے لائف چلے کرتا ہے, وچ از ناٹ دا رائٹ ریلیجن. تو آپ کا سوال یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کیوں اس طرح کی پریچنگ ہے کہ ایک خوف کی دنیا سے ہم پورا مذہب کو چلا رہے ہیں؟
بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا امپائر رہا ہے نا, تو اس میں ہم نے وہ تلوار کے دور سے قائم بھی کیا تھا, تو ڈراتے رہتے ہیں لوگ, ورنہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ہمارا کی ورڈ رحمت ہے, اور وہ محبت سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر ہے. جس کتاب کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں اس کی 114 صورتوں میں سے ایک کے سوا 113 جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے, اللہ رحمان الرحیم کے نام سے, جو سراسر رحمت ہے. یعنی یہ تو کسی مذہبی کتاب کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتی, بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے جس سے ہماری پوری زندگی اس سے عبارت ہے. تو ہم تو خدا کی رحمت کی آواز اور اس کے نقیب بن کے دنیا میں کھڑے ہیں, ہماری کتاب ایسی بات نہیں کرتی. 114 سورتوں میں سے ایک سورہ ہے عذاب کی, باقی تو صرف رحمت کی آواز ہے.
لیکن ہماری جیسے احادیث اور باقی جتنے کتابیں ہیں وہ تو ساری بھری پڑی ہیں اسی جزا و سزا کے. اس
دیکھیے جزا و سزا تو ایک حقیقت ہے, وہ بتانی ہی ہوگی لوگوں
کو, بہت زیادہ ہے اس کے اوپر.
میں تو قرآن مجید اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو آپ خود بھی پڑھیں اور قرآن نے یہ پابند کر دیا ہمیں کہ عام لوگوں تک دین کی دعوت صرف قرآن کے ذریعے سے پہنچنی چاہیے، اس کا حکم دیا گیا. ذکر بالقرآن میں یہ کہا ہو گئی، رسول اللہ کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنی دعوت قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پیش کریں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر کریں. تو قرآن مجید تو بشارتوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہی محبت کا جو لفظ استعمال آپ نے کیا اسی کو اپنی دعوت بناتا ہے. ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو تو محمد کی ہدایت کی پیروی کرو، خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے. تو محبت اور رحمت کی کرتا ہے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ
باقی جزا و سزا ایک حقیقت ہے، وہ تو بتانی پڑے. کیا کہا جائے کہ آپ لوگوں کو ماریے، قتل کیجیے، دہشت گردی کیجیے، فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں دائیں ہاتھ میں 50 اور بائیں ہاتھ میں 20 سورے لے کر.
ٹھیک ہے، میرا کوشچن یہ کیا لاٹری کتنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سب ٹائپ آف گیمنگ
جی بڑی حد تک گیمبلنگ کے قریب ہوئی ہے، اس لیے جوا شراب یہ ان کے بارے میں قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ رجسم میں امری شیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے. اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی جوئے کے قریب جا کر بھی لوگوں کو ایسے برباد ہوتے دیکھا ہے کہ اس کی داستان سنائی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ان کا کہیں سایہ بھی پڑ رہا تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. ایک بڑے آدمی ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو، بڑے دانشور بھی ہیں، ان کی غیر معمولی حیثیت بھی ہے پاکستان میں. تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شراب کے بارے میں جو بھی مذہب کے احکام ہیں، لیکن بڑے کنٹرول اور نظم کے ساتھ اگر آدمی پیتا رہے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ ایک فلسفی حکیم آدمی ہیں، آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ کا زیادہ اشتغال بھی علمی چیزوں سے ہے، لیکن یہ ملک خبائش جب گھر میں آ جاتی ہے تو پھر آگے بھی معاملات ہوا کرتے ہیں. وہ وقت آیا میری اپنے آنکھوں کے سامنے کہ ان کے صاحبزادے جب ان کی الماری سے بوتل نکال کے اس کے عادی ہوئے تو نالی میں پڑے ہوئے تھے. تب ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ خدا کے لیے آپ کچھ کریں. یہ عبرتناک منظر تھا. اس وقت انسان سب منطق بھول جاتا ہے. جو خدا کے پیغمبر کی ہدایت ہے کہ جو چیز بری ہے آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا کر لیں اور اتنا کر لیں، اس سے آپ بہت فاصلے پر رہیں تبھی بچیں. تو جوئے اور شراب کے بارے میں جو خدا کے الفاظ ہیں میرے علم میں نہیں کہ اتنے سخت الفاظ کر دیے. رسو میں نبریش گندا شیطانی کا فرشتن بچ رہو، بچ کے رہو، اور فرشتن وہ کہا ہے قریب نہ جاؤ.
السلام علیکم، رانا فاروق میرا نام ہے. جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ 10-15 کے قریب فرقے نظر آتے ہیں مختلف قسم کے.
اب زیادہ دور دیکھیں اسے بہت زیادہ نظر آئے گا.
تو نہیں میں پاکستان کے پرٹیکولر ریفرنس میں بات کر رہا ہوں جس میں سنی، دیوبندی، وہابی اور اس طرح کے سیکٹ جو ہیں ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. اب میں جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ان میں سے کون سے والا جو ہے جو مطلب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہے. جب ہم کسی بھی عالم سے بات کریں تو وہ اپنے فرقے کے ریفرنس سے اس کو کوٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور اسی طرح کا ایک وہ پورٹری کرتا ہے. میں آپ اس بارے تھوڑی اگر رہنمائی کر دیں تو میرے جیسے کا بہت پتا ہوگا.
دیکھیے ایک ہے بیسک دین جس کے لیے آپ خدا کے سامنے جواب دیں. اس بیسک دین میں 5 باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کو ماننی ہیں. ایک خدا پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان. میرے علم میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی فرقہ نہیں جو اس کے خلاف سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں خود یہ 5 چیزیں گن کے بتانے کی یہی ایمان ہے. ایک مسئلہ ختم ہوا. آپ کو عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. مذہبی معاملات کی بات کر رہا ہوں. آپ کو 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں رمضان میں. آپ کو زندگی میں 1 مرتبہ حج یا عمرہ کرنا ہے. آپ کو اپنے مال میں زکات دینی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کسی کو اس سے کوئی اختلاف، ان کی بیسک ہیلتھ میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اس وقت ساری دنیا ایک ہی طریقے پر جا کے حج کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا. نماز کے اندر جتنا اختیار دیا گیا اختلاف کرنے کا اتنا ہی اختلاف ہے، اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے زندگی کے اندر اعلیٰ اخلاق کی مقام پر کھڑا ہونا ہے. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، بدعنتی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی. اگر کوئی فرقہ اس بات سے اختلاف کرتا تو ضرور اس کا نام بتائیں، ہے کوئی اس طرح. تو جس دین کے لیے آپ کو قیامت میں جواب دینا ہے وہ ختم ہو گیا، اتنا ہی ہے. اس کے بعد وہ چیز شروع ہوتی ہے جس کو علمی مسائل کہتے ہیں، ان کو انجوائے کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے.
آپ سوال پوچھے
سر، بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وہ چھ صحابہ کا قصہ بتایا جس میں انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ کیا. کیونکہ میں بہت میں مجھے نہیں پتا تھا نا،
میں نے سب کو میری کتاب برہان میں جو امروہم شورا بیناؤں کے عنوان سے آرٹیکل ہے سب لکھی ہے میں.
اب سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے ٹائم پر تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ حضرت علی واز اے کمپیٹیٹر، دو لوگ جو رہ گئے اینڈ میں وہ دونوں تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں جو خصوصاً ہم کل کے ٹاپک شیعہ تحریک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی کیا ان کا کوئی کلیم تھا، اور اگر تھا تو جو امامت کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو لاجک پیش کی جاتی ہے شیعہ اسکول میں وہ کیا ہے؟
شیعہ اسکول پر تو میں ایک تفصیلی لیکچر یہاں دے چکا ہوں، اور میں نے اس پہ بتا دیا تھا کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے اور وہ اپنا نقطہ نظر کیسے پیش کرتے ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ اس دوران میں کوئی کمنٹ بھی نہ کروں، بلکہ جیسے ان کا موقف ہے اس طرح وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پر کوئی مزید کمنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. باقی علمی لحاظ سے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ان کا کوئی کلیم تھا، تو اسٹیبلش ہسٹری میں ان کا کوئی کلیم سامنے نہیں. زیادہ سے زیادہ اتنی بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمر یہ اعلان کرنے سے پہلے ہم سے بھی مشورہ کر لیں تو اچھا. بس اس طرح
آپ سوال کریں، پھر اس کے بعد
جی
وہ نہایت یعنی شان کے ساتھ پورے نظام میں شریک رہے، انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی، بلکہ ایک موقع تو ایسا آ گیا تھا کہ جس میں اگر کوئی اتنا درجے میں بھی ان کے دل میں خدا نخواستہ کھوٹ ہوتا تو بہترین موقع تھا فائدہ اٹھانے کا، جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا خود میدان میں جہاد میں چلے جانے کا. وہاں صورتحال خراب ہو گئی تو انہوں نے ایک موقع پر خود فیصلہ کیا تھا کہ میں باہر فوجوں کی قیادت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حضرت علی تھے کہ جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس وقت پوری امت کے سربراہ ہیں، اور اگر آپ چلے گئے تو پھر اس چکی کو گھمائے گا کون، آپ کو مدینہ ہی میں رہنا چاہیے. اگر اگلا درجے میں کھوٹا تو کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے جان چھڑانے کا، ایسی کوئی بات بالکل نہیں. ذمہ داریاں تو ان کی ہیں، بعض اوقات حضرت عمر گئے ہیں تو وہ ان کو نائب بنا کے گئے ہیں، اپنا ان کے بشرے ہیں جن میں انہوں نے بڑی اچھی آرا دی ہے بہت موقعوں کے اوپر. اسٹیبلش ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ انہوں نے کوئی انتشار پیدا کیا. یہ میں آپ سامنے جو ساری تاریخ رکھی ہے اس میں کوئی ایک موقع پر اس بارے میں تو کروانے ہر ایک کے پاس وہ بھی نہیں نکلی. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے بالکل پرامن طریقے سے یہ انتقال اقتدار کا سارا معاملہ ہوتا ہے. پہلا انتشار وہی پیدا ہوا ہے آج جس کی میں داستان سنا چکا ہوں، حضرت عثمان کے بھی چھ سال بعد.
عثمان کے حفاظت کے لیے اپنے بیٹے بھی
بھیج دیتے، حسن اور حسین دونوں دروازے پر پہرا دیتے رہے ہیں جب باغی حضرت عثمان کے خلاف. بالکل کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے.
اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سوال، کیا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے یہ ایک یہودی سازش کے ذریعے وجود میں آئے، تو آپ کی تحقیق یا مطالعے میں کوئی ایسی بات ہے؟ یا یہ جیسے کل آپ نے کہا کہ یہ ویسے ہی ڈیولپ ہوا جیسے ایک تحریک کی شکل میں ڈیولپ ہوا؟
کیونکہ میں تو یہ سازش تھیوری ہے اس کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے نزدیک کوئی چیز بھی سازش سے وجود میں نہیں آتی، اس کی فکری، علمی، سماجی، سیاسی بنیادیں ہوتی ہیں. جب وہ وجود میں آ جاتی ہے تو پھر گرد و پیش سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو نہ طالبان کسی سازش سے وجود میں آئے ہیں، نہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سازش سے وجود میں آیا ہے. میں اس تھیوری کو ویسے ہی بالکل ایک مکانہ چیز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں.
جو عبداللہ بن سبا کا نام بیچ میں لیا جاتا ہے تو
بہت سے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے سب باتیں. میں نے تو آپ کے سامنے پوری کی پوری ان کی ہسٹری رکھ دی ہے, اس طریقے سے یہ تحریک جھگڑک ہوئی ہے اور بالکل ایک خاص جگہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, پولیٹیکل مسئلے سے, اور آہستہ آہستہ اس میں اب ظاہر ہے کہ اس ساری تاریخ کے دوران میں ایک بڑا گروہ منظم ہوا ہے, وہ جاری رہا ہے, اس کی پوری ہسٹری ہے. تو بہت سے دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت سی جماعتوں میں بہت سے لوگ گھسے ہوئے ہوں, فائدہ اٹھاتے ہو, لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے تو وہ چلتی. میں اس سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اس طرح کی چیزوں سے, میں چیزوں کو بالکل جیسے وہ فیس پر ہوتی ہیں اس طرح دیکھتا ہوں.
جی میرا سوال اگین حدیث اور سنت کے ریفرنس سے ہے. عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو آج تک انڈرسٹینڈنگ موسٹلی ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو کچھ انہوں نے کیا, وہ سب وہ جو قلم بند ہے حدیث میں, احادیث میں جو, وہ سب سنت ہے. اور اس کی دلیل میں کافی علماء قرآن کی ریفرنس سے بات کرتے ہیں, اتی اللہ کی رسول اس کو لے کر لاتے ہیں اینڈ اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ سب حدیث سنت ہیں. پر آپ نے جو میزان میں بھی سنت کی نئی ڈیفینیشن دے دی جس میں کہ آپ کنسنسس اینڈ کنٹینیوم تواتر کے ذکر کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ آپ نے کلیئر چار کیٹیگریز میں 28 آئٹمس کو ڈیفائن کیا کہ وہ ہی سنت ہیں, اس کے علاوہ سنت جسے آپ کہتے ہیں ابراہیمی نہیں ہے, اس کے علاوہ اس سارا سب کچھ جو ہے وہ نوافل ہے. اس میں یہ ڈفرنس کیا ہے؟
نوافل نہیں
تھا
بالکل.
یہ ڈفرنس آپ کی جو آپ کو فیڈ بیک ملا ہے باقی علماء سے, اس میں کیا فیڈ بیک ملا ہے آپ کے؟ نہیں
بہت بہترین فیڈ بیک ہے
اور ہمارے
مجالس میں سنایا نہیں جاتا.
دوسرا سوال یہ کہ جو ہمارے لیے ہماری آڈینس کے لیے یہاں پر تھوڑا سا یو نو ایکسپلین کر لیں.
پہلے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ چیز کی تصحیح کر لیجیے کہ یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی یہ کوئی مسجد کا مولوی کہتا ہوگا, مسلمان امت کے جلیل قدر علماء نے اس طرح کی بات کبھی نہیں, یعنی ان کے نزدیک مثال کے طور پر یہ بات کہ سارت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے, اس کو کوئی جلیل قدر عالم سنت نہیں کہتا. یہ واضح فرق ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں, آپ کا اپنا طریقہ ہے, بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں طب نبی کوئی نسخے ہیں بعض, آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ ابن خلدون نے پورا باب لکھا ہے کہ یہ عطائی طب ہے, کوئی اگلی اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو ایسا نہیں ہے, ہمارے جلیل القدر علماء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. یہ تو عام مسجدوں میں جو بیٹھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ہیں. بہت قیمتی کام کر کے انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ سنت وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری کیا ہے. یہ کہتے ہیں تو علماء جو بات کہتے ہیں پہلے اس کو پوری طرح جیسے وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے اس کے ساتھ میرے وہ لیکچر سنے ہیں جو میں نے اس کی تشریح میں دیے تھے, تو اس موقع کے اوپر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ علماء کیا کہتے ہیں, اور اس میں ابن عبد البر کی جامع بیان العلم سے جو سب سے زیادہ مستند موقع پر پوری امت کے جلیل القدر علماء کا پہلے اس کو بیان کر دیا. وہ موقع جو ہے وہ جامع بیان العلم کی پہلی جلد کے آخر میں اصول العلم کے باب کے تحت ابن عبد البر جیسے جلیل القدر اسکالر نے نقل کیا ہے, اور تمام اہل علم جو جلیل القدر اہل علم ہیں ان کے اتفاق کے طور پر نقل کیا. وہ یہ ہے کہ سنت و تن قسم و قسمین, کہ سنت جو ہے اس کی دو قسمیں. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو نقل الکافہ الکافہ کے طریقے پر ملی ہے, یعنی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو نقل کیا ہے اور وہ نسل بعد نسل اسی طرح نقل ہوتی آ رہی ہے. پھر اس کا حکم بیان کیا ہے کہ یہ جو سنت ہے, سنت کی یہ قسم ہے, یہ قسم دنیا بھر پر اپنی حجت قائم کرتی ہے, اس کے انکار کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. یعنی یہ پورا موقع بیان کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سنت کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لا یوجب العلم یوجب العمل, اس کو ماننا لازم نہیں آتا لیکن اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے, موقع بیان کیا یہ. اور اس میں پھر جو دو گروہ ہیں ان دونوں گروہوں کا موقع بیان کر دیا, یہ ہے کلاسیکل علم کا موقع. اب میں کیا کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, سنت ساری کی ساری اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے, حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی نیا حکم نہیں ہے, وہ قرآن اور سنت میں جو دین بیان ہو گیا ہے یا اس کی تفہیم ہے یا اس کی تبیین ہے یا اس کی تشریح ہے یا اس پر رسول اللہ کے عمل کا بیان ہے. تو یہ ہے میرا موقف اور ان کا موقف, اس کو ایسے دیکھیے, جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ کوئی نہیں کہتا.
میں
اس دوسرے حصے میں میں یہ اختلاف کرتا ہوں, اور یہ بڑا سادہ سی بات ہے, یعنی میرا تو اس معاملے میں مسئلہ ہی ہے نا, میں نے جو فہرست بنائی ہے لوگوں سے کہیے اس میں کوئی اضافہ فرما دے, اندازہ ہو جائے گا آپ کو جب آپ دیتے ہیں.
ہاں تو میں نے کل کا سیشن مس کیا تھا, مجھے نہیں پتا شاید اس موضوع پہ آپ نے کچھ کہا, لیکن یہ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کی چھ سال کے بعد ہم جب جنگ جمع
حضرت عثمان,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
چھ سال بعد اصل میں وہ شروع ہو گیا, کشمکش شروع ہو گیا,
جو جنگ جمل ہوئی اس میں ایک سائڈ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسری سائڈ پہ حضرت اللہ حضرت زبیر حضرت عائشہ, جنگ ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے. مختصر کیا اسباب تھے کہ اتنے دلیل قدر صحابہ, ایک دوسری سازش تھی, کچھ اور وجوہات تھیں, کیا وجوہات تھیں کہ یہ جنگ اس وقت ہسٹری میں ہوئی ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے؟ تاریخی اعتبار
اکتوبر 71 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا, کیا وجہ تھی؟ لمبی بڑی بحثیں ہیں نا, اس موجودہ تاریخ میں لمبی بحثیں ہیں, 14 صدی پہلے کے اختلافات کا ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی ایک خلیفۃ المسلمین جو تھے ان کو ان کے گھر میں گھس کے باغیوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں ریڈیو ٹیلیویژن جو ہے وہ لائیو نشریات کر رہا ہو, پوری سلطنت میں بہت بڑی سلطنت تھی, اتنی بڑی سلطنت تھی کہ آج کی دنیا کے 21 ملک اس کا حصہ بنتے تھے. تو یہ خبر کس کس طرح پہنچی ہوگی, کیا صورت ہوئی ہوگی, اس میں کتنی رنگ آمیزی ہو گئی ہوگی, اس سے کیا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوگی, کس طریقے سے لوگوں نے لیا ہوگا. پھر جب ان کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ اس کے چند دن بعد ہی حضرت علی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے, ان کو یہ پتا چلا ہوگا کہ اس میں محمد بن ابو بکر بھی شامل ہے جو قاتلوں میں شامل تھا, تو اس سے کیا کیا افواہیں اڑی ہوں گی. تو آپ کے خیال میں جب اس طرح کی صورتحال آج اسلام آباد میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا تھا, دنیا میں ہوا کرتا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کو تاریخ کو کبھی مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ہسٹری جیسے ہوتی. یعنی ایک معاملہ بڑا حادثہ ہوا ہے, آپ خود سوچیں کہ اس وقت ہمارے یہاں اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے, کیا کیا افواہیں نہیں اڑیں گی, کس طرح کی بات نہیں ہوگی. تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کے حادثے کے نتیجے میں اگر کسی امیر المومنین کا اعلان کیا جائے تو لاہور کا کور کمانڈر قبول کرنے سے انکار کر دے اس کو.
علی صاحب, وہی مسل رائٹنگ کوشچن سے ریلیٹڈ ہے, ابھی آپ نے جو حدیث کا وہ کہا ہے, ہمارے وہ پیچھے سے ایک کوشچن آیا تھا کہ جتنے بھی اختلافات ہیں مسلمانوں میں وہ اسی حدیث کی وجہ سے ہیں, اور زیادہ تر یہ ریلیٹڈ چیز ریچول یا عبادت جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی وہ آیا وہ حدیث میں ہے اور اس کو فالو کرنا حدیث میں, تو پھر یہ کس طرح اختلاف ہے لوگوں میں؟
ابھی میں نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دین بتایا ہے, پورا کا پورا بتا دیا ہے, اس میں تو کوئی چیز بھی حدیث کی محتاج نہیں ہے, وہ سارا کا سارا اسٹیبلش دین ہے.
لیکن ہمارے جتنے ایک تو بیسک یہ نا کہ
اصل دین تو وہی ہے نا جو میں نے ان کو گن کے بتا دیا ہے, باقی تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی شخصیت ہے, تو آپ کی تاریخ آپ کی باتیں لوگ نریٹ کر رہے ہیں, اس کو علم کا مسئلہ سمجھنا چاہیے, اس پہ گفتگو ہو جائے گی, بات ہو جائے گی, اس کی تحقیق بھی کر لی جاتی ہے. اصل دین میں کوئی مجھے بتائیے, یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس میں کوئی اختلاف کبھی مراکش سے انڈونیشیا تک آپ کے علم میں آیا ہے؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر رہے. اصل دین جو پورا کا پورا ہے تو بالکل متفق الگ ہے, اس میں کوئی سوال نہیں ہوتی. یہ جو بحر سنت کی فہرست بنا دی ہے, کسی نے کوئی بتایا آپ کو کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے؟
میں نے جتنوں کو بھی سکھایا ابھی تک,
کسی پوچھنا تھا کہ اس میں کوئی چیز زائد تو نہیں
ہے, مگر یہ ہے اتی اللہ اتی رسول ہے, تو اس کا مطلب باقی چیزیں کیا ہے تم لوگوں
کو یہ باقی چیز نکال کے دے دینا آپ کو. یعنی آپ ایک مرتبہ لے کے سب لوگوں پر دھیان سے کہیں کہ ذرا اس میں اضافہ کر دیں. ایک بات ہے جو انہوں نے آپ کو کہنی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں. یہ سر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم ایک ہوا میں کہتے رہتے ہیں. میں نے مکمل فہرست بیان کر دی, اس میں کوئی اضافہ ابھی تک تنقید کرنے والے سوائے اس ایک کے کوئی اضافہ نہیں.
ڈیموکریسی پہ بھی کافی ہے,
ڈیموکریسی کا تو اس سے کوئی قانون نہیں, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا, وہ تو سنت کا مسئلہ ہی نہیں.
بٹ آپ سے جو لوگ اس کی طرف سے نظام مصطفیٰ وغیرہ کی طرف بات کرتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ویسٹ کا شوشہ ہے ڈیموکریسی.
پاکستان میں تو یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیوبندی اسکول کی بڑی جماعت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے, اور بریلوی اسکول کی بڑی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے. اسی طرح اہل حدیث کی اپنی جمعیت اہل حدیث موجود ہے. سب کے سب انتخابی نظام میں حصہ لیتے ہیں, جو ہویت کے علمبردار ہیں اس کے تحفظ کی قسمیں کھاتے ہیں.
قسمیں تو کھاتے ہیں, وہ ہمارے یہاں جماعت
اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس آئین کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں, اس کے تحت وزارتیں قبول کرتے ہیں.
ہوائی جہاز میں بیٹھ کے حج کرنے جاتے ہیں تو وہ
بھی تو ویسٹ کی ہے. تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ ابھی مولانا ظاہر راشدی صاحب نے ایک تفصیلی رائے لکھا ہے. ظاہر بہت بڑے آدمی ہیں دیوبندی اسکول کے, اور اس میں خود طالبان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارا کنسنسس ہو چکا ہے جمہوریت.
تو اس میں جو ہماری جو فقہ ہے جو اور میں جو فقہ ان پی آر کے ساتھ شاپی, ان کی بیسس کس بات پہ آتی ہے؟ مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے فقہ کی, اس مسئلے پہ یا کسی ایسے چیز پہ, جیسے فار ایگزامپل ابھی آج کا جو بینکنگ کا سسٹم ہے, کہ اس وقت نہیں تھا تو ابھی اجتہاد جو علماء کریں تو آئی انڈرسٹینڈ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے جتنی فقہ کے جو بھی اختلاف ہیں وہ سب بھی نماز ایسے پڑھنی ہے نہیں, ایسے نہیں پڑھنی, یا روزہ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے دور میں, لوگوں نے ان کو دیکھا انہوں نے کیسے نماز کی پڑھی, تو پھر اس پہ سارے اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ ساری ڈفرینٹ
یہی ہے, جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت اختلافات پیدا ہو گئے.
نہیں,
روزے کے معاملے میں پوری مسلمان امت میں صرف ایک اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ روزہ رات تک پورا کرو, تو رات تک میں کیا سیاہی چھا جائے تو کہیں گے رات تک, یا بالکل ابتدا میں کہیں گے؟ تو 10 منٹ کے وقت کا اختلاف ہے, اور اختلاف کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ روزہ رات تک پورا کرو, تم اس سے عام آئی دن لین, تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو یہ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا اختلاف. نماز میں دیکھیں, یعنی نمازیں پانچ ہوں گی, پانچ نمازوں میں 2 رکعتیں فجر کی, 2 رکعتیں 4 رکعتیں ظہر کی, 4 رکعتیں عصر کی, 3 رکعتیں مغرب کی, اور 4 رکعتیں عشاء کی ہوں گی, مسلمانوں پر لازم کی گئی. ان میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوگی, اقامت کہی جائے, قیام کیا جائے گا, رکوع میں جائیں گے, اٹھیں گے, اس کے بعد 2 سجدے کریں گے, اور اگر 2 رکعتوں کے بعد آگے پڑھیں گے تو تشہد پہ بیٹھیں گے, جب سلام پھیرنا ہوگا تو تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں. سورہ فاتحہ لازمن پڑھیں گے, قرآن کی آیت لازمن ملائیں گے. اس میں کوئی اختلاف کبھی سنا آپ نے؟ یہ اصل نماز
اتنے کیوں پھرتے ہیں ہمارے یہاں؟ وہ سب اسی بیسس پہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. نماز
ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں اختلاف کہاں ہے نماز میں. نماز میں اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے کو آپ نے لازم کر دیا, دوسرے کو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا. یعنی یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کر دی ہیں, لازم کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ نماز میں تم نے کوئی چیز رکوع میں پڑھنی ہے, کوئی سجدے میں پڑھنی ہے, کوئی دعا کرنی ہے, جو ہی چاہے گا اس میں تم آزاد ہو. تو لوگوں نے اس آزادی کے دائرے میں اختلافات کیے, یعنی دائرہ آزادی میں اختلافات ہیں. جس کو آپ نے لازم کر دیا ہے اس میں مسلمانوں کے یہاں کوئی اختلاف نہیں, بالکل کوئی اختلاف. نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, حج و عمرہ بتا دیجیے مجھے کوئی اختلاف، یعنی امبریوں کے وہاں حکومت ہے حنفی یہاں جاتے ہیں، ایک اختلاف میں نے سنا ہے وہ یہ کہ جب وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے قصر تو حنفی کہتے ہیں ہم نے چار پڑھنی ہے بس، اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کوئی اختلاف. کبھی آپ نے سنا؟
زیادہ تر جو اختلاف آتا ہے وہ جہاں پہ لیڈیز کا آ جاتا ہے نا سوال، آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو اینی پرٹیکولر گروپ، لیکن جنرلی اسپیکنگ نیل پالش لگائی گئی ہے تو نماز نہیں قبول ہوئی، بال نظر آ گئے تو نماز نہیں قبول ہوئی، آستین کی لینتھ کتنی ہے نماز نہیں قبول ہوئی. وہاں پہ پریکٹیکل لائف
آپ کو بہت خوشی اور فخر نہیں محسوس ہوتا کہ عورتیں کتنی زیر بحث ہیں؟ ہے نا، جتنی مثالیں انہوں نے دی ہیں سب خواتین کی. یہ جتنے معاملات ہیں یہ اصل میں اصل دین کے معاملات ہی نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نئے زمانے میں بعض پیدا ہو جاتی ہیں تو اپلیکیشن آپ کرتے ہیں تو اس میں لوگ اپنی دلیل دے دیتے ہیں جس پہ آپ کا اطمینان ہوا عمل کر. مثلا دیکھیں نیل پالش، یہ ایک مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نیل پالش کی ایک تہسی چڑھ جاتی ہے ناخنوں کے اوپر، تو لوگوں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا یہ ایک نئی چیز ہے. مہندی مہندی جب خواتین لگاتی تھی تو اس کی تہ نہیں چڑھتی تھی. اب یہاں کوئی مذہب زیر بحث نہیں بلکہ ایک عقلی سی بحث ہو رہی ہے. تو کیا اس کے بعد اس کے اوپر وضو کر لیا جائے؟ اس میں تو عام طور پر لوگوں نے خیال کیا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تہ سی چڑھ گئی ہے تو ناخن تو ہم نے دھویا ہی نہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ رنگ کا کام کر رہا ہے اس کے ہاتھوں پر رنگ پڑا ہوا ہے وہی اس کے ہاتھ ہیں، عورت نے نیل پالش لگا لی ہے وہی اس کے ناخن ہیں، دھوئے وضو کرے نماز پڑھے. ایک جیسے مثال کے طور پر میرا نقطہ نظر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگایا کریں اس کے بعد اس کے اوپر کرتی رہے. یہ جتنے معاملات ہیں اس میں رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تھا، نیل پالش اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی اور ہم لوگوں کو رائے قائم کرنی تھی، تھوڑی بہت بحث کر لیتے ہیں، آپ زیر بحث رہتی ہیں، اس میں کیا اختلاف؟ ہمیشہ الگ کیجئے، یعنی جو مین دین ہے اس کے اندر یقین کیجئے، کوئی ادنا اختلاف بھی نہیں.
پھر یہ کیوں، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ پاکستان میں ایک بھی خدا کی مسجد نہیں ہے، آپ کو اہل حدیث کی
ملے گی. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست
ملے گی یا ان کی، تو وہ ایسا کیوں؟
یعنی جب مختلف گروہ جو ہیں وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مراکز بناتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مانا جائے. تو یہ تو انسان کے اندر وہ نفس موجود ہے کہ یہ کام کراتا ہے، اس میں دین کہاں سے ہے؟ ویسا دیوبندی مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، حدیث مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، بریلوی مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہے. دین تو سب کا ایک ہی ہے،
لیکن ایک دوسرے کو گھسنے جانے دیتے ہیں.
اس کا تعلق ہمارے ایٹیچیوڈ سے ہے، ہماری تربیت سے ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے اختلاف کو بھی کتنا بڑا دینے والے لوگ ہیں، ہم اختلافات کے موقع کے اوپر کس طرح سے انعاد اور مخالفت میں بدل دیتے ہیں. یعنی یہ درحقیقت ہمارے ایٹیچیوڈ کی خرابی ہے.
مگر جہاں پر اپنا دل پورا کرتا ہے، جیسے اہل حدیث کی مسجدیں ہیں، وہ عید کی نماز رات صبح جلدی پڑھ لیتی ہیں، لوگ ادھر چلے جاتے ہیں کہ دن ان کا بچ جاتا ہے، وہ ورنہ پھر عیدگاہ میں دیر سے پڑھے ان کا دل پورا ضائع ہو جاتا ہے.
یہ اتنا سا
تنوع
دنیا کے اندر رہتا ہے تو
سہولت
رہتی ہے، اس سے کوئی دوران
دو دن عید ہو جاتی ہے تو اچھا ہے.
میں ایک دوبارے میں جب مرید کے مزار میں میں نے وہ آپ کو بیان بھی کیا تو میرا گھر ایسی جگہ واقع تھا، اس میں ایک طرف پہلے حدیث کی مسجد تھی، ایک طرف بریلویوں کی مسجد تھی، ایک طرف دیوبندیوں کی مسجد. میں نے کہا اب کیا کیا جائے، تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں فجر کی نماز اہل حدیث کیا پڑھ لیتا تھا، زہر کی نماز اور عصر کی نماز دیوبندیوں کا پڑھ لیتا تھا، اور مغرب اور عشاء جو ہے وہ ان کے جا کے پڑھ لیتا تھا. ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طرح کمپرومائز فارمولا نکال لیا جائے، لیکن آپ اندر اتر کے دیکھیں گے تو اصل میں مین دین میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم جن جگہوں پر ہے وہ اور ہے، وہ جگہ ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، جن کا تعلق زیادہ تر ہمارے پولیٹیکل کانسیپٹ سے ہے. دنیا میں کوئی غیر مسلموں کی حکومت نہیں قائم رہنے دیتی، ہر شریف مشرق اور کافر کو مار دینا ہے، یہ ہے پرابلم. ورنہ اس دینی علم میں کوئی بڑا اختلاف نہیں.
یاد
تھا
سر حدیث کی کوئی اچھی کتاب کا نام
دیں. اچھی کتاب حدیث کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ تین ہیں، مقتا امام مالک، امام بخاری کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو آپ چاہے وہ تینوں کا مطالعہ کرتے رہا کریں. بہت مختصر پڑھنا ہو جو متا ہی کافی ہے, بہت چھوٹی سی ہے, 500-550 حدیثیں, اور ویسے بھی حدیث کی پہلی کتاب, لیکن حدیث کی امہات کتب سورس بکس یہ تینوں ہی.
جی صاحب, میرا سوال یہ کہ آپ کی فکر کا جو ایک حص ہے وہ یہ اعلان سے جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں وہ نظم قرآن ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کس حد تک آپ کے جو آئیڈیاز ہیں یا جو ڈیڈکشن ہیں وہ نظم قرآن پہ فلی بیس, اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ نظم قرآن کے قائل نہیں ہیں وہ اس سے بغیر آپ کے آرگومنٹس کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, یا اس کے لیے
میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بنیادی معاملات ہیں ان میں کوئی کلیدی کردار نظم قرآن ادا کرتا ہے. بنیادی معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں, یعنی یہ جو بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں ذرا مختلف زاویہ نظر رکھتا ہوں, یہ تو بالکل آیت بیس ہے, انٹرپٹیشن آیت کی کر رہا ہوں, اس میں کوئی نظم کا بڑا مسئلہ نہیں.
اس میں
اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نظم کے اندر آپ ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, وہ نظم میں نہیں دیکھے تو نہیں, وہ تو بہت سی جگہوں پر ہوگا, لیکن جو مین مسئلے ہیں آپ نے ان کا پوچھا, ان میں ایسی
میں جو ہے سوالات کرنے جا رہا ہوں وہ کیونکہ خواتین کی طرف جانے چاہیے تھے, لیکن کیونکہ کچھ قدر سناتا ہے اس طرح سے میں آپ کے لیے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے
کہ عام طور پر اس میں میں آپ بزرگ ہیں رسوائی ہو جایا کرتی ہے, لوگ سوچ کر دیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں
ہے. میں ایک کوشچن کروں گا اس کے بعد جو آپ جواب دیں گے وہ.
ایک مرتبہ ایک صاحب یہ طرح میں لاہور میں لیکچر میرا افطار ہو گیا, اس میں کھڑے ہو گئے تو میں اسی طرح خواتین کی نمائندگی شروع کر دی, جیسے ہی ان کی بات مکمل ہوئی تو ایک نعرہ پلند ہو, کہ یہ ہماری بات نہیں ہے.
یہ میں سے پوچھ رہا ہوں کہ میری میں بچتا کہ ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, اور میری چچی جو ہے وہ ابھی سکی درد میں ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی عورت جو کہ سر رب تک پہنچ چکی ہو, 75-70 سال کی ہے, اور جس کو نکاح خانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا اس کو خواہش نہیں ہے, تو اس کا عدت میں بیٹھنے کا کیا جواز ہے؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بطور مرد مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ ایک اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے, لیکن بحیثیت عورت مسلمان عورت جسے کہتے ہیں غیر اسلامی یا اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی, تو اس کا کیا ریزن ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عدت کیا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. عدت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے کہ عورت کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کوئی ولادت کا امکان تو نہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ میڈیکل ٹیسٹ اور اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں تھیں, تو اس میں پھر یہ قانون خدا نے بنا دیا کہ طلاق کی صورت میں 3 ایام انتظار کیا جائے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے. اور چونکہ موت کے معاملے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتی, یعنی وہاں سے یہ کہا نا کہ آپ جب پاکیزگی ہو جائے تو تب اس کے بعد طلاق دو, تو آپ کے پاس وقت مقرر کرنا ہوتا ہے, وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا, وفات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو دن بڑھا دیے گئے احتیاط میں, اور یہ کہا گیا کہ 4 مہینے 10 دن تک دیکھ لیا جائے, انتظار کر لیا جائے. بچے کے نصب کا معاملہ, خدا نخواستہ کوئی تومت لگ جائے, اس طرح کی چیز ہو جائے, تو عدت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آج طلاق ہوئی یا آج وفات ہوئی اور کل بچہ پیدا ہو گیا تو اب کوئی عدت نہیں, ختم ہو گئی, یہ مسئلہ ختم ہو گیا, حل ہو گیا. تو عدت کا تعلق اصل میں بچے کے نصب کی حفاظت, تو جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کوئی عدت نہیں.
لیکن ایک ایسی عورت جو کہ ایک پہنچ چکی ہے کہ جب کوئی یقین
نہیں, یہ اصول میں نے بیان کر دیا, اپلائی آپ خود کر لیں. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر یہ بات یقینی ہو گئی ہے, یعنی آپ کوئی خطرہ نہیں, کوئی تہمت لگنے کا امکان نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا, تو بس کب تو
مسئلہ یہ ہے اس معاملے میں, کیونکہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں اس وقت خاص طور لیڈیز کے معاملے میں کہ دے میک دم سائکک ان دیٹ سینس.
اور تو مقبول بہت ہے.
میں اپنا معاملہ, میری مدر شی ہیز اے سکھ فیملی, میں نے ان کو آسٹریلیا لایا امیڈیٹلی 20 دن کے بعد, اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں تھا ان کا, مگر اتنا ہسٹرک ان کو ہسٹیرک بنایا گیا کہ فون کرتے کرتے شی وینٹ بیک. جسٹ کی 4 مہینے گزارنے, 4.5 مہینے گزارنے, میں روک نہیں پایا, میں بار بار روتا رہا, وہ بولتا رہا.
اس کا تعلق اصل میں معاشرہ سے ہے. دیکھیے, جو ایک معاشرہ بن جاتا ہے اس کے اندر بعض ٹریڈیشن بن جاتی ہے, مذہب سے اس کا کوئی تعلق.
10 دن کے بعد یہاں سے باہر چلے گی, 10 دن میں
مذہب میں تو آپ دیکھیں نا, صبح رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے یہاں چند دن کے بعد ولادت ہو گئی, اور پوچھا تو آپ نے کہا نکال کر سکتی ہوں, ختم ہو گیا وہاں. یعنی عدت تام ہی اس چیز کا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا تھا لیکن شوہر نے ملاقات نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں. اسی طرح ان خواتین کے بارے میں کہ جو سن یاس کو پہنچ چکی ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان تب تم اگر کوئی تمہیں شبہ ہو تو تب وہ بھی 3 مہینے انتظار کر لیں. تو سارا مسئلہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے ایران میں اس پر پورا لکھ دیا, عدت نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے بچے کے معاملے میں بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے, کوئی پرابلم نہ ہے. اس لیے میرے نزدیک تو اگر فرض کر لیجئے کہ بالکل نوجوان عورت ہے اور آج کی جدید طب جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے, تو عدت ختم ہو جائے گی. عزت عزت کی بنیاد ہی یہ ہے, اس کو قرآن مجید نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ کوئی اس میں ابہام نہیں.
اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, اٹس ناٹ, اس کا بھی لمٹ ہے.
وہ اصل میں علم ہوتا ہے, وہ جس میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ یقین دیے گا قرآن مجید کے بھائی, تب تم اگر ادنا درجے میں بھی کوئی شک ہے تو پھر گزار نہیں ہو. یعنی شبہ کو دور کرنا ہے, آخری درجے میں دور کرنا. جو طریقہ اس وقت موضوع ہو سکتا تھا وہ وہی تھا جو قرآن مجید نے تجویز کیا ہے, لیکن بتا دیا کہ اصل میں ہم یہ طریقہ کیوں تجویز کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. جب آپ کو کوئی اور ذریعہ مل جائے گا بس ٹھیک ہے. یعنی حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ موتا میں روایت ہے نا, کہ جو دیوار تھی مسجد نبوی کی اس کے اوپر ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے, اس کے سائے سے ظہر اور جمعے کی نماز کا لوگوں کو پتہ چلتا تھا. یعنی سورج سے ہی ہے نا متعلق. اب کیا ہے, وہاں مانی صاحب گھڑی دیکھ یہی کرتے ہیں, وہ ٹاٹ ابھی بھی رکھتے ہیں وہاں پہ مسجدوں میں. میں اپنے ایک عزیز کے یہاں رمضان میں افطار کے لیے تھا, تو میں گھڑی دیکھی رکھ, میں روزہ کھول گیا تو وہی ہنگامہ ہو گئی ہے لال نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی وہ اللہ میاں کے پاس نہیں جاتا مولوی, وہ بھی یہی دیکھتا ہے. اس نے گھڑی دیکھ کے, آپ کو شاید علم نہیں ہے کیونکہ آپ مسجد میں کبھی پہلے جا کے بیٹھے نہیں, ہمارے جو علماء ہیں وہ اذان روزہ کھولنے کے بعد دیتے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی شبہ ہے تو آئیے بند کر لیجیے.
سر میں دوسرا سوال تھا, اس کا عورت کا پہلے کتاب سے شادی کرنی ہے.
یہ شادی جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, آپ نے زندگی بھر کے لیے ایک گھر بسانا ہے. اور گھر کے بارے میں جو قاعدہ ہے اور جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے ہونے, خاندان بننا ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ موافقت ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم شادی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی مرتبے میں موافقت ہو, یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوچنے کا انداز ہے اس میں موافقت ہو, تعلیم میں قریب قریب کا معاملہ ہو, ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مذہب کے بارے میں ایک شعور ہے, مثلا میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے لیے توحید ایک مسئلہ ہے, تو میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر ایک بت پوجا جا رہا ہوں. بھائی میں معاشرے میں تو گوارا کروں گا, گوارا نہیں کروں گا بلکہ بات بھی نہیں کروں گا, لیکن مجھے میرا گھر تو واقعت کے اصول پر قائم کرنا یا تصادم کے اصول پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شرک اور توحید یہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. جن لوگوں کو توحید کے معاملے میں یہ احساس اور شعور ہے وہ مجھ سے یہ پوچھیں گے نہیں, اور جن کو نہیں ہے ان کو میں روکتا نہیں شادی کرنا.
نہیں لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ یہ مرد کے لیے چیز جائز ہے عورت کے لیے جائز
ہے. آگے سن لیجیے نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاملے حجت ہو کر منکرین کو سزا دے دی گئی تو وہ سزا جو ہے وہ دو گروہوں کو الگ الگ دی گئی. مشرکین کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ قتل کر دیا جائے, قتل عام کر دیا جائے گا, کوئی نہیں بچے گا الا یہ کہ اسلام قبول کر لیں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ذلت کے ساتھ محکوم بنائی جائے گی, ان کی یہی سزا ہے. تو ذلت کے ساتھ محکوم بنائی گئی عورتوں سے اجازت دی گئی. آج کے زمانے میں ہم ذلت کے ساتھ محکوم ہیں. یعنی کوئی ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی تب اجازت دی گئی, ورنہ تو گھر میں آ کے. میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ بہت عرصہ باہر رہے, یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے عیسائی خواتین سے شادیاں کی مغرب میں, ان میں سے کتنے ہیں جن کے بچے مسلمان رہے؟ تو ان نے کہا 0%. ابھی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, انگلستان سے وہ اور روحان سے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے, جی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بچے کو وہاں جانا تھا اور وہ اب بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, یہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بچی ہے اس کو کوئی اسلام اسلام سکھایا بتایا تھا, پتا ہے اس کو, کوئی معلوم ہے اسے؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں, کہ آپ کو پتا ہے کہاں پڑتی. اس میں یہ دین آپ کو کیوں یاد آئے, اس کو کرنے دیں شادی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں حساس ہیں. میں نے قانون سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ جو آپ کا ہونے والا داماد ہے وہ سخت راشی ہے, رشوت لیتا ہے, ہماری سوسائٹی کی بڑی معروف خاتون ہے, تو نے کہا میں جوتے ماروں گی, میں کئی بار دوں گی. تو میں نے کہا ایسی حساسیت ہے توحید کے معاملے میں تو میں جوتے ماروں گا. یہ آپ کی حساسیت ہے کس چیز کے بارے میں؟ تو آپ مذہب کے بارے میں حساس ہے, یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. وہ اصل میں چونکہ پسماندر میں جا چکا ہوتا ہے, باقی چیزوں میں حساس ہوتے ہیں. گھر ہے, گھر بننا ہے, اس میں بچے پیدا ہونے ہیں, یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا مذہب دین کیا ہوگا. تو اس میں آپ حساس ہیں تو کبھی یہ سوال نہیں پوچھیں, نہیں ہے تو میں منع نہیں کروں گا, ضرور کریں. اور میرے خیال میں بچوں کو اگر آپ نے دین کے بارے میں حساس نہیں کیا تو اس مرحلے پر اختلاف نہ کریں, کرنے دیں گے, ورنہ آپ مذہب کو دین کو سب کو نقصان پہنچیں. وہ کام پہلے کر رہا ہے, جو پہلے کرنے کا اس وقت کیجیے, جب یہ مرحلہ آئے تو پھر کھونے دیجیے. جو اسلام قانون نہیں حقیقت ہے.
اگلا سوال اور کوئی ہے کہ
میں خیر بہت سے لوگوں کی آرزوؤں پر روس پڑ گئی ہے. معلوم نہیں کیا کیا ارادے باندھ کے سوال کیے گئے. لگتا ہی
جی جو حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے ارے جو دوسرے لوگ ہیں جو کرسچن ہیں اہل کتاب ہیں ان کا جو ذبح ہے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟
نہیں, آپ کھا ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے سکتے ہیں, مسلمان ہو مسیحی ہو, اسلام کوئی چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے. حلال حرام کا معاملہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ مذہب کا کنسرن ہی تین چیزیں ہیں, آپ کے بدن کی پاکیزگی, آپ کے کھانے کی پاکیزگی, کھانے پینے کی, اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی, مین کنسرن یہی ہے. تو کھانے پینے کی پاکیزگی تو آپ کو مسلمان کے دسترخوان پر بھی دیکھنی ہے اور اہل کتاب کی, اس میں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے, اصول ہے جن کی بنیاد پر آپ نے. درندوں کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, اس لیے کہ انسان کی جو نفسیات ہے اس میں ایک حیوان ہے اندر اور ایک انسان ہے. تو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جانوروں میں سے جو اپنے اندر درندگی رکھتے ہیں 20 لائی کا ان کا گوشت کر, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس اصول کو بہت سی جگہوں پر اپلائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو آپ کو مسلمان کے دسترخوان پر باقی کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں. اگر حلال چیز ہے وہ آپ کو مسلمان کے یہاں بھی کھائیں گے, وہ آپ کو مسیح کے یہاں بھی کھائیں گے, ہندو کے پاس بھی کھائیں گے. ہمارے یہاں تو وہاں کوالا لمپور میں سب سے اچھی برفی جو ہے وہ ایک سے ایک بناتا ہے, اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کھلائیں گے. جی بات یہ ہے کہ درندوں کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, خون نہیں کیا جا سکتا, جانور کے اندر خون رہ جائے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, خون پرابلم ہے. چنانچہ کسی ایسے طریقے سے جان لے لیجیے جس میں خون نکل جائے, اگر خون نہیں نکلا تو پھر آپ کا ذبح کیا ہوا میرا ذبح کیا ہوا بھی جائز نہیں. اللہ کا نام اس کے بعد اگلی چیز یہ جان لینے جا رہے ہیں, خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک زندہ چیز ہے اس کا, اس کے نام پر آپ ذبح کریں. یہود اس کے نام پر ذبح کرتے ہیں, خون اسی طرح ٹھیک نکالتے ہیں, ان کا ذریعہ آپ اطمینان سے کھا سکتے ہیں. اس کا کسی مذہب کی اختلاف پرنسپل ہے, وہ ان پرنسپلس کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کھائیے. عیسائی نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے.
آپ ویسے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا جو لوکل جو بچر ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے ایبٹوائر سے لاتے ہیں جہاں پہ ایکچولی حلال کیا جاتا ہے, اور نیو ساؤتھ ویلز میں بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح گوشت ایکچولی حلال ہوتا ہے, اگر ایون اسٹیمپ نہیں لگی, بیکاز یہ ایبٹوائر جہاں پہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوگ مسلمان ہیں اور وہ حلال کرتے ہیں. یہ آپ پوچھ
رہے ہیں مسلمان لوگ گوشت کے بارے میں کتنی معلومات ہوتی ہیں؟ میں نے جب بھی کبھی ویسے باہر کے ملکوں میں لوگوں سے پوچھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیدار ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گوشت کے بارے میں ایسی ایسی معلومات فراہم کر رہے ہیں, اس کی مختلف کیٹیگریز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے.
کافی ٹائم لگایا میں نے اسٹور میں, کوشر کون سا
رکھا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے آدمی کتنا پیارا بتا رہا ہے. ہمارے ملیشیا میں تو چونکہ قانون یہ ہے کہ وہاں پر گوشت جو حلال جانوروں کا گوشت ہے وہ دوسرا ہو ہی نہیں, اور نان حلال جو ہے اس کو بالکل واضح طریقے پہ ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ نان حلال ہے. تو وہاں پر نہ کے ایف سی میں کوئی پرابلم ہے, نہ میکڈونلڈ میں کوئی پرابلم ہے. جب آپ کو جی چاہے تو آپ وہاں آ جائیں, اور کے ایف سی یا میکڈونلڈ میں گوشت کھانے کے لیے اتنا سفر کوئی سفر ہے؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھئی آپ کیوں نہیں آتے ملیشیا میں, ہندوستان سے بھی آ جائے کریں, یا کچھ تھا اس ختم تیری غیرت کو کیا ہوا, گوشت کھانے کے لیے آدمی کوئی سفر ہے؟ دس پندرہ گھنٹے کا سفر کیا چیز ہے, کر کے آج گوشت کھایا واپس آ
گئے.
جی سب
ایئرپورٹ سے کھا کے اگلی فلائٹ سے واپس.
اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ نہیں, یہاں پہ بھی کافی ساری اکثریت ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے, اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں ہے یہی جو اہل کتاب کی جو بات کر رہے تھے, اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, یہ نہیں تھا کہ, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تھے اہل کتاب
نہیں, آج بھی یہود آج بھی ٹھیک سے بات کرتے ہیں,
اس وقت تو کرسچن بھی کرسچن بھی تو اہل کتاب میں آتے ہیں نا.
اہل کتاب کا جو قرآن مجید نے اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ذبح کے لیے تین شرطیں ہیں, جانور کا گوشت کھانے کے لیے تین چیزیں لازم کی ہیں, اس کا خون نکلنا چاہیے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں, یہ لازم ہے پہلی شرط, اس پر خدا کا نام لینا چاہیے, ذبح کرنے والا ایک خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے. تو یہ جو اہل کتاب کا کہا ہے اس کا مطلب ہے پہلی دو شرطوں کے ساتھ یہ تیسری شرط صرف وہ پوری کرتے, تینوں شرطیں پوری ہوں.
کرنٹ عیسائیوں کی بات ہوئی,
یعنی اللہ کا نام لے کر اگر ایک مشرک ذبح کر دے تو وہ نہیں کھایا جا سکتا, یہ وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ ایک اہل کتاب اگر یہ دونوں شرطیں پوری کر کے ذبح کرے تو کھا لو.
یہ جو شکار کا گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں جیسے ہم برڈ یا وائلڈ شکار کرتے ہیں, میں بھی وہ پراپر
شکار میں بھی آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ جب فائر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جانور کا خون نکل جاتا ہے, تڑپ کے مرتا ہے, اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے تو جتنا مشاہدہ کیا اس کا انہوں نے یہی رائے دی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر اگر خون نکل جاتا ہے تو آپ بس اللہ کا نام لے کے فائٹ کیجیے اور کھائیے اطمینان کے ساتھ, اور اگر خون نہیں نکلتا تو پھر اس سے پہلے کہ اس کی موت واقع ہو جائے اس کی ذبح کریں.
جاوید صاحب, یہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ کاؤنٹر نیریٹو, تو آپ کے خیال میں ہم لوگوں کے لیے جو یہاں پہ رہتی ہے کمیونٹی اور جو سمجھتی ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے ایز اے کاؤنٹر نیریٹو, ان کی اسٹریٹجی اب کیا آپ کیا ایڈوائز کریں کہ آپ تو ابھی واپس جا رہے ہیں بٹ ان فیوچر فیو منتھس اور ایئر ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کے اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے لوگوں کو اور انیشیٹ کرنا چاہیے ایز کامن پیپل؟
جی, میں تو ایک اصولی بات کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, کیونکہ دوسرا گروہ اپنے نیریٹو پر عمل کرنے پہ تلا ہوا ہے. انہوں نے تو ابھی کل بھی جو جاری کیا ہے رام لکھنؤ, میں نے آپ کو دکھایا ہی. اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ لوگ دونوں اسٹیپس میں سے گزرنا ہوگا, پہلے اس کاؤنٹر نیریٹو کو بہت اچھی طرح سمجھے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی کمیونٹی کو منظم کرے, اور پھر وہ تیسرا قدم یہ ہے کہ ان کی اس طاقت کا دباؤ پاکستان پر پڑنا چاہیے, کیونکہ اصل میں تو مسئلہ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے. تو یہ کام تو لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود آپ لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے.
تو اس میں
میں نے تو اس نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ میری اگر کوئی ضرورت ہوگی تو میں
تو آپ اس میں کیا ہیلپ کر سکیں گے, آپ کی مطلب آپ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ آپ کیسے ہیلپ کریں گے؟
وہی جس کی جو گزار ہے اس کو پہلے سمجھا دوں گا اور کیا کرنا ہے.
تو اس میں یہ کتنے عرصے کا کام ہے جس میں یہ سمجھنے اور سمجھانے کا کام آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹو ڈیز, تھری ڈیز, اس طرح اتنا ٹائم سرو کرنا؟
سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, کھانے اور چائے کے وقت ہوتے ہیں.
تو مطلب اگر جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ یہاں سے ملیشیا آپ کے پاس آنا چاہیں ان نیکسٹ ایئر اور سم دن جب آپ کے پاس ٹائم ہے, تو ایسا اس کے علاوہ تو وہ اس میں آپ ٹائم دے سکیں گے کچھ لوگوں کو؟ اگر ہم
ابھی لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس اور وہ قریب میں مقیم ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں وقت نہیں
رہتے.
اور دوسرے ذرائع سے بھی آپ وقت لے ہی سکتے ہیں, آپ اسکائپ سے کوئی چیز واضح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور میں نے میرا خیال ہے جتنے بیسک مسائل ہیں اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے ان پر لکھ بھی دیا ہے, اور ابھی میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے کہا تھا کہ وہ اس کی دستاویز مرتب کر دیں, وہ غالباً انہوں نے کر لی ہے, وہ بھی ہم نشر کر دیں.
قریب میں مقیم
نہیں ہم, میں تو دیہات میں رہتا ہوں, وہاں پہ کمپاؤنڈ کہتے ہیں اس کو, گاؤں کی مرغی ملتی ہے, سڑک ملتا ہے, وہاں آپ کے لیے کشش کی بہت سی چیزیں. میں استاد مولانا مینا سن اسلائی جس زمانے میں رحمان آباد میں ہوتے تھے, یہ خان کا ڈوگرا ہے لاہور میں, وہاں سے ادھر کوئی چار میل پیدل چل کے جانا پڑتا تھا گاؤں میں. تو خان کا ڈوگرا میں ایک حلوہ بنتا ہے جو بہت بہت غیر معمولی ہے, اب بھی اس کو لکڑیوں پر کی آنچ پہ پکایا جاتا ہے, اور واقعی یعنی وہ بڑی. تو میں نے خیال کیا کہ مولانا کے پاس جا رہا ہوں کوئی 30-35 سال پہلے کا, تو حلوہ میں نے وہاں سے لے لیا ان کے لیے اور لگے. تو انہوں نے دیکھا جب میں پہنچا تو کہنے لگے کہ ہاں پوری دنیا میں خان کا ڈوگرا کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں, ایک یہ حلوہ اور ایک امینا سن اسلائی. یہ آپ کو کمپاؤنڈ کے مرغ کے لیے اگر آپ آ سکیں تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہاں پہ رہتی ہے, وہ جامع مرغا بھی.
جی جاوید صاحب, افغانستان کے طالبان میں اور پاکستان کے طالبان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز؟
بالکل ایک ہی چیز, فکر ایک, مقصد ایک, نسب العین ایک, کام کرنے کی اسٹریٹجی ایک, صرف میدان عمل میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ شمال کی طرف رخ رکھتے ہیں, یہ جنوب کی
طرف. اور انہوں نے جو افغانستان میں جو حکومت قائم کی تھی اس میں تو بہت امن تھا, سب کچھ تھا, مطلب کہ جو پانچ سال کی ان کی حکومت تھی اس میں کوئی سی گڑبڑ نہیں تھی.
میں نے تو بہت سے لوگوں کو پیشکش کی ہے کہ ان کو رائے کرم درخواست کی جائے کہ وہ امن پاکستان میں بھی قائم کرنے آئے, کیا کوئی اعتراض ہے اس کے اوپر؟ بس پھر استقبال کے لیے تیار
ہے. تو ویسے بھائی جو سامنے انہوں نے کہاں تو نیریٹو کی بات کی,
اس کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو امیگرنٹ کی کمیونٹی ہے یہاں اس ملک میں, اگر ہم کسی قسم کی آئیڈیولوجیکل موومنٹ جو چل رہی ہے بڑے زوروں سے, جس طرح آج کل یہاں ہومو سیکشولیٹی کی بہت بڑی موومنٹ ہے جس میں گے پرائڈ پریڈز ہوتی ہیں اور اٹس فیشنبل ٹو انہیں سپورٹ کرنا بڑا فیشنبل ہے. بہت سے میرے دوست ہیں جو عیسائی بھی ہیں اور وہ بھی اوبیسلی اس کے اتنے ہی اگینسٹ ہیں جتنا ہم ہیں, لیکن ان میں کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ کٹھے ہو کے 25 لوگ بھی روڈ پر آ جائیں کہ جی ہم اس موومنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں, ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو اس میں جو ایک اندیشہ ہے وہ ہے وائلنس کا, کہ ظاہری بات ہے ریئیکشن بھی ہوگا اور ریئیکشن کی کیا حد ہوگی وہ تو نہیں پتا. تو ان تمام اندیشے کے باوجود کیا ہمیں کیا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ایسا کچھ عمل میں لے کے آئیں؟
سڑک پر آنا آپ کا کسی معاملے میں دینی فریضہ نہیں. آپ کا دینی فریضہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے دین میں ہیں آپ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ان کو اس کا آرگومنٹ بیان کر کے بیان کریں, اچھی علمی مجلسوں میں بیان کریں, اس پر مکالمہ کریں, اچھی چیزیں اس پر لکھیں. یہ سڑک پر آنا جو ہے یہ تو کوئی دین کا مسئلہ نہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ احتجاج جو ہے یہ دین کی لغت کی چیز نہیں, یہ پولیٹیکل چیز ہے. دین میں تو اپنی بات کہی جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی امریکہ کا برطانیہ کوئی معاشرہ بھی آپ کو اپنی بات کہنے سے نہیں روکتا, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اپنی بات کہیں. جب کوئی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کے معاملے میں وائلنس میں بدلے گی اس وقت یہ معاشرہ آپ کو روکتا ہے, ورنہ اپنی بات آپ کو بھی کہنے کہا کیا ان کو بھی حق ہے کہ وہ اس طرح عمل کریں, ان کی ایک رائے ہے. احتجاج کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس رائے کو تبدیل کرنے کے لیے علمی طریقہ اختیار کرنا.
یا آخری سوال, کیونکہ
اسلام کا راستہ صرف ایک ہے جو خدا نے بیان کر دیا, ادو الا سبیل ربے کا بل حکمت اور موعظت حسنہ اور جادل الملتی حسن, حکمت دانائی اور دلیل کے ساتھ میری بات لوگوں تک پہنچاؤ, اور نصیحت کی جگہ ہو تو اچھی نصیحت کرو, کوئی اچھا مکالمہ ہو جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. بس پورے دین کی حکمت عملی ان تین نکات پر مبنی, اس سے آگے دین ختم ہو جاتا ہے. وہ سیاست کا آپ کی, وہ آپ کی مرضی ہے جانے چاہے تھے.
جاوید صاحب, ہم بچپن سے سمجھے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک نظریہ ہے, آپ ہیں کافی اسکول اور کالج میں اس پہ ایسے بھی لکھے ہیں, آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ اسلام ایک نظریہ ہے,
اسلام خدا کا دین ہے, اس کے دو حصے ہیں, ایک حکمت ایک شریعت. حکمت میں ایمان و اخلاق ہے, شریعت میں قانون. میں جو قرآن مجید نے پریزنٹیشن کی ہے دین کے معاملے میں, بس اسی پریزنٹیشن کو صحیح سمجھتا ہوں, وہ یہ چند لفظوں میں ہے.
یہ کبھی آتی سوال کر لیں, کر لیں آپ کر لیں. یہ بڑا تھا خود
اسلام میں عمارت اور خلافت کا کانسیپٹ,
اسلام میں امر و ہم شورا بنا ہوں کے طریقے پر حکومت قائم ہوگی, لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی, لوگوں کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی. جو آپ سربراہ منتخب کریں اس کا نام بے شک الف دین رکھنے اسلام کو ہوئے تھا, امیر کہیں, خلیفہ کہیں, صدر کہیں, جو بھی چاہے آپ, یہ اسلام کا کوئی اس سے کنسرن ہے. اسے اصرار ہے کہ وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہونی چاہیے, اکثریت کی تائید سے قائم ہونی چاہیے. بس
آج کل اکثر جماعتوں کا ایک مقصد ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے, جب تک خلیفہ نہیں ہوگا اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا یا مسلمانوں کی حکومت نہیں آ سکتی. آپ کے خیال میں یہ بات ضروری
ہے؟ اسلام جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں دو اور دو چار کی طرح بیان کر دی ہے. اسلام خدا کا دین ہے, اس میں ہم کو کچھ ایمان و اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے, ایک قانون دیا گیا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے. جو لوگ دین کا اچھا علم حاصل کر لیں ان کو اپنی قوم کے سامنے دین کی شرح وضاحت کرنی ہے. لا عمل اس کا وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا, کہ حکمت کے ساتھ بات بیان کریں, اچھی نصیحت کریں, کچھ مباحثہ ہو جائے تو اس میں بھی اس میں اخلاق کا طریقہ اختیار کریں. دین ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ آگاہ ہیں جو بھی چاہیں. بس دین گئی.
نامی صاحب میرا ایک کوشچن ہے سوفیزم کے سلسلے میں.
جی
تو یہ اس میں مطلب یہ ہمیں پڑھنا چاہیے ڈفرینٹ کلمات جیسے دور شریف اور یہ مطلب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو ڈفرینٹ ایبل جو دنیا میں چیزیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟
اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. مسلمان کا اصلی کام یہی ہے. باقی اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کر رکھی ہے. جب کہیں آپ کو کسی مشکل سے سابقہ پیش آئے تو جس نوعیت کی مشکل ہے اس کے لحاظ سے تدبیر کرنا ہمارا فرض ہے. بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز بھی اگر آپ تدبیر کے دائرے میں محسوس کریں کہ یہ ہو سکتی ہے تو کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے وہ انسان کو ضرور کرنی چاہیے. اللہ نے دنیا بنائی اسی اصول پر ہے. لیکن مذہب جو کچھ آپ سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دعا کیجیے. وہ تو آپ نے اگر کسی مرض میں کوئی دوا لے لی ہے تو دعا کے ساتھ دعا کرتے رہیے کیونکہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے اور حفاظت بھی اللہ ہی دینے والا ہے. اور اللہ کو یاد رکھیے. اسلام میں مذہب میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ خدا ہمیں کبھی بھولے نہیں. میں نے میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے ذکر کثیر کا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں وہ سب جمع بھی کرتی ہیں. اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
سوفیزم جو نانی جی میرا سوال جانا چاہیے کہ آپ تھوڑا بہت اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں سوفیانہ.
میں تو کسی کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتا.
دیکھیے میں نے جو آپ کی تحقیق پڑھی سے لگتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی رائے نہیں رکھتے
میں نے تو پیرل رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ صوفیزم ہے اور یہ اسلام.
آج جب ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے میجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کے آبا اجداد کسی زمانے انہیں صوفیوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. کیا ہم اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں؟
کیوں کر دیں؟ ہر آدمی جو آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. میرے باپ نے مجھے پرورش کیا ہے, مجھے تعلیم دلائی ہے, مجھے اپنی شفقتوں کے ذریعے سایہ رکھا ہے. تو مجھے اس کا شکر گزار ہو کے رہنا چاہیے. ان کے نظریات سے مجھے اختلاف ہے, بس میں اپنا اختلاف شائستگی سے بیان کر سکتا ہوں. نہ یہ ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ مجھے پڑھایا لکھایا پرورش کیا کہ میں اس کے نتیجے میں ان کے نظریات بھی ضرور مان. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اس کے سلوک کرتا ہے آدمی کو چاہیے اس کا شکر گزار ہو گیا ہے. ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. تو شکر گزاری یہ تو ہر حال میں ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے یا آپ کی یہ تحقیق ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کو کچھ صوفیہ نے اسلام سے روشناس کرایا, ورنہ ان کو بھی اس کا اجر دے گا اور آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ کیوں لازم آ گیا کہ میں ان کی غلط بات مان لوں؟ اس پہ تو میں تنقید کروں گا.
صوفیزم کیا مطلب
ہے
آپ کا؟
میرا ایک آرٹیکل ہے بڑا تفصیلی اسلام اور تصوف کے عنوان سے, میری کتاب برہان میں ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے. اس میں میں نے پیرل رکھ کے بتا دیا کہ یہ اسلام ہے یہ تصوف.
ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے بزنس کے سلسلے میں سوال کرنا ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کے سلسلے میں قرآن خوانی رکھتے ہیں, یہ بزنس ہوتی ہے اور میلاد پڑھنا بھی بزنس شمار ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے
ہیں؟ موٹے موٹے لفظ آپ بولیے, میں ایک سادہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب بھی کوئی کام آپ کہیں یہ سوال ضرور کر لیں گے کیا یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا یا کرنے کے لیے کہا تھا. اگر کرنے کے لیے نہ کہا نہ کیا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. بس سادہ بات. آپ بڑی بڑی اصطلاحات میں بالکل نہ دنیا کے معاملے میں ہم جو جی چاہے کریں لیکن دین رسول اللہ پر مکمل ہو گیا. اس کو قرآن نے اعلان کر دیا. میں نے کل بھی آیت آپ کو سنائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا تھا کہ میں نے وہ دین جو دینا شروع کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو فرمایا آج میں نے اس کو پورا کر دیا اور جو نعمت مجھے دینی تھی وہ میں نے مکمل کر دی ہے اور اب یہ اسلام ہے جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو مذہب کی حیثیت سے کوئی کام بھی آپ کہیں تو اس میں بس یہ سادہ سوال کر لینا چاہیے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے لڑنا ہے. کیا یہ کام حضور نے کیا تھا یا کرنے کے لیے کہا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کام کے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے.
تو پھر کیا ہمارا کیا جواب کیا
پوچھ لیں گے؟ یہ رسم رسول اللہ نے قائم کی تھی، نہیں لوگوں کو روکنا ایک بات کی چیز ہے. سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے، آپ کو مذہب کی حیثیت سے صرف وہی کام کرنا ہے مذہب کی حیثیت سے. یہ خیال نہ کریں کہ اس کے بعد آپ جہاز پہ سوار ہوتے تو کہیں کہ حضور سوار ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق.
یہی کہتے ہیں کہ
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
نے گاڑی نہیں
چلانا
سکھائی تھی تو ہم گاڑی بھی تو چلاتے ہیں.
وہ دنیا کے معاملہ، مذہب اور دین کے معاملے.
اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس سے حرج کیا؟
کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کل سے تبلیغ کرنا شروع کر دوں کہ آپ 11 نمازیں پڑھی جائیں گی؟ حرج تو کوئی نہیں،
لیکن آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں.
نہیں میں نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے اگر میں یہ کل سے کہنا شروع کر دوں آسٹریلیا میں کہ حضرات اب مسلمان بڑے دین سے دور ہو گئے تو 5 کافی نہیں، اب 11 پڑھیں گے. آخر نماز ہی پڑھے ہیں، کیا ہے اس کی بات؟ دین کے معاملے میں رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا فھو رد. میں نے جتنا دین دے دیا ہے اس میں اگر ایک پنکے کے برابر بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرو گے تو یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوگا. یہ کافی کر سکتے. دین میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا حضور نے یہ کہا ہے؟ دین نام ہے محمد رسول اللہ کی ہدایت، اس میں یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کام اچھا ہے یا برا ہے. وہ دین کا کام ہے تو بس اتنا ہی ہوگا جتنا حضور نے کہا ہے.
میم سر، یہ حدیث جو کوٹ کی، یہ کون سی ہے؟ کس جگہ کی؟ صحیح بخاری وغیرہ میں؟
سب پر جگہ. یہ تو آپ کے خطبوں میں اس کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر جمعے یہ یاد دلائیں گے.
ایک دفعہ ریپیٹ کرنی ہے.
من احدث فی امرنا ھذا فھو رد. اسی کو ایک دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے اور وہ بھی خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ دین میں جو بھی نئی بات داخل کی جائے گی کل بدعت ضلالہ اور ضلالہ تو پھر نار. تو یہ ہو نہیں سکتا. اس کا تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ پھر کوئی بھی آدمی دین میں جو چاہے گا اضافہ کر کے جائے گا کہ میں نے اچھا کام کریں. امام شافعی کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ کام تو اچھا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ حضور اچھے کام نہ کر کے دیے ہیں؟ یہ جواب دیا تھا. اگر دین میں کوئی اچھا کام تھا تو آپ نے کر دیا، دنیا میں آپ کو آزادی ہے جو بھی چاہے. محفل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر محفل میں دو چیزیں لازمن مل جاتی ہیں. ایک اس کا کلچرل پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا مذہبی پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ تو کہیں گئے ہیں، وہاں پر دو کام ہو رہے ہوں گے نا، لوگ مل رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی آپ نے کچھ وقت شرکت کر لی، تو یہ کلچرل پہلو بالکل جائز ہے. مذہبی کام تو آپ کو رسول اللہ سے پوچھ کر ہی کرنا ہے. جتنے بھی شریک ہو سکتے ہیں وہ باقی ہو سکتے. مذہب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر داخل ہونے دی جائے تو اس کے بعد مذہب کیوں رہے گا؟ رہ ہی نہیں سکتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ مرد حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز کے بعد اگر مولوی صاحب 15 منٹ بھی دعا مانگتے رہے تو مانگے بغیر جایا جا سکتا؟ دعا اچھا کام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کبھی نماز کی بات دعا نہیں کی. آپ نے کیا کیا؟ 5 منٹ کی عبادت کو آپ نے 25 منٹ میں تبدیل کر دی. اور بہت سے نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ لمبی ہوتی. اس میں اچھے برے کا سوال نہیں، جہاں پیغمبر نے کھڑا کر دیا بس وہاں کرے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جاننے کا کہ دین میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو خدا کے پیغمبر نے بتایا. اسی وجہ سے جو 5 بڑے جرم قرآن نے گنوائے ہیں ان میں 5واں بڑا جرم یہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تم اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کہو کہ جو اللہ نہیں. یہ جو اعلان کرایا گیا تھا کہ میں نے پورا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، مکمل کر دیا. باقی دنیا کے کام معاشرتی ہیں، آپ کے کلچرل چیزیں ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں جائیے، ملیے لوگوں کے ساتھ، کوئی شائستگی سے معذرت کر دیجیے. دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ جو آسٹریلین ہمسائے ہیں، انہوں نے آپ کو کسی تکلیف میں بلایا ہے، تو تکلیف تو بجائے خود کو بری چیز ہے، برتھ ڈے کرسمس ہی کی ہے. وہاں آپ کے سامنے اگر سور رکھ دیا جائے گا تو شائستہ معذرت کریں گے نا، کیوں کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دین میں کھانا جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی کوئی ایسا کام جو حضور نے نہیں کیا، اس میں بھی ایسے ہی شائستہ معذرت کوئی جگہ کر دیں گے. ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، یہاں ہے یا نہیں. اس میں بہت سخت رہنا چاہیے، ورنہ ایک تنکے کے برابر بھی چیز داخل ہونے کا عمل ہو گیا تو روکا نہیں جاتا. پھر وہ اگلی نسل جو ہے اس کو دین سمجھتی، وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھیں گی اور آپ کے بچوں کو یہ پیغام ملے گا. میں جہاں رہتا ہوں ملیشیا میں، تو یہاں وہاں کوئی اس طرح کے مذہبی اختلافات ہیں ہی نہیں، ایک ہی نقطہ نظر ہے، شافعی نقطہ نظر کے لوگ ہیں. کوئی جو ہمارے ہاں کے مذہبی فرقے اور اس طرح کی چیزیں نام و نشان بھی نہیں ملتا ابھی تک پورے ملیشیا، مجھے کوئی مزار نظر نہیں آیا کہ اس طرح کی چیز نظر، ایک ہی طرح کے لوگ. لیکن ان کے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. اس میں سے ایک چیز میں آپ کے رکھتا ہوں، میں جب شروع میں گیا تو وہ ایک مہینے کے لیے دارالحکومت ان کا نیا ہے پترا جائے وہاں رہا تھا، تو وہاں سے کوئی 10 منٹ کی واک کے اوپر جو مسجد تھی، میں اس میں نماز یعنی ظہر اثر کے قریب پہنچے تو مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا. تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز ہو گئی، اس کے بعد وہ کچھ پڑھ بڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کچھ اس طرح، تو میں ایسے ہی بیٹھ گیا سنتا ہوں کیا ہے کیا نہیں. بس بیٹھ گیا اور بس بیٹھ گیا، عشاء سے 10 منٹ پہلے ختم ہوا. اور یہ عام ہوتا ہے. تو آپ نے ایک ایسی چیز نماز کے ساتھ داخل کر دی کہ اب جو میری نئی نسل کا بچہ وہاں آ رہا ہے، اس کو یہ میسج مل رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوگا. اس کی پرفیکٹ صورت یہ ہے، ملے گا نا یہ. میں نے وہاں پر دیکھا کہ بےچارے وہ لوگ جو ہے گھر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ماندے ہوئے ہیں، لیکن اٹھ نہیں رہے کہ بھیا ہو رہا ہے تو وہ نہیں، اور گا گا کے وہ پڑھ رہے ہیں. بالکل ادنا درجے میں، یعنی جیسی نفرت شرک سے کرنی چاہیے، ویسی ہی دین میں کسی علاقے سے کرنی چاہیے. حضور نے اتنی سخت بات کہی ہے کہ یہ جو تم دین میں نئی بات داخل کرو گے، یہی ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا موٹا نقشہ استعمال کریں، یہ بدعت ہے اور یہ سیدھی جہنم ملے جائے. نیکی کا کام حضور کہہ رہے ہیں سیدھا جہنم ملے جائے، اس لیے کہ میرے دین میں تم نے اضافہ کر دی، میری جگہ کھڑے ہو گئے، جو کام مجھے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا. بہت سخت بات ہے، اس سے ہر مسلمان کو فوراً پیچھے ہٹنا چاہیے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کسی کے فوجی پہ اظہار کس طرح کرتے تھے؟ کیا اس کا کوئی لمیٹیشن تھی 2-3 دن کی؟ جیسے 3 دن ایک بڑا بڑا وہ ہے، ان کا کیا طریقہ
تھا؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو مذہبی کام ہے نا، کچھ معاشرتی چیزیں، مذہبی کام یہ ہے ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، کفن دفن کے بعد دفن کریں گے. حضور نے فرمایا دفن کرنے کے بعد رخصت ہونے سے پہلے قبرستان میں اس کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، بس مذہب ختم ہو. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کیجئے، لیکن اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں. میری طرف سے اگلے دن باجے گاجے بجانے کا بندوبست کر رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مذہب کی بات نہیں.
اکارڈنگ ٹو مذہب دی نیکسٹ ڈے دی لائف شڈ گو آن.
نہیں، جو کریں آپ. آپ کہیں نہیں ہم نے زندگی کو آگے بڑھنے دینا، تو نہ بڑھنے دیں.
مذہب کی بات ہے، مذہب کیا کہہ رہا ہے؟
مذہب نے بس اپنا کام مکمل کر دیا، وہ مذہبی حصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد
جو آپ کے والدین جاتے
ہیں، آپ قرآن پڑھیں، یہ بات یہ ہے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ جس کام کی کسی نے نیت نہیں کی، اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملتا. اصول یہ، یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قتل کر کے یہ کہوں کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. نہ برائی آپ کے پاس جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی. اب آدمی کا دل پھر بھی چاہتا ہے، تو حضور نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ اگر تو پیچھے نیت ارادہ موجود تھا تو اللہ اس کا اجر دے دے گا، کیونکہ وہ تو شرط پوری ہو گئی. اور اگر ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، فرمایا کہ تمہیں اجر مل جائے گا کام جو نیکی کا کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بالکل آخری بات ہے. آپ کا دل چاہتا ہے, پوچھا نا ایک عورت نے, انہیں اپنا بچہ یہاں رکھا ہے, پانچ سال کا بچہ, تو اس نے کہا میں اس کو حاجی کرا دوں, تو آپ نے میں کرا دوں لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا, اپنا شوق بھی پورا کر لو لیکن اجر تو بھر تمہیں ملنا, کیونکہ بچے کی تو ابھی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کے اعمال آگے نہیں.
اس کا بھی رسول اللہ نے بالکل واضح جواب دے دیا ہے کہ ین کہتے ہو امر ابن آدم اللہ بے سلاس, جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, باقی ہر عمل ختم ہو جاتا ہے, موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ علم ینتفی ہوگی, علم باقی رہ جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی آدمی نے لوگوں کو کچھ سکھایا, پڑھایا, کچھ لکھا, علم دیا لوگوں کو, تو جو علم دوسروں کے لیے نافع ہے تو یہ تو اس نے دے دیا نا. اب یہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا علم دینے والے. صدقہ جاریہ, کسی نے کوئی نیکی کا کام کر دیا, کنواں لگا دیا, مسجد بنا دی ہے, کوئی اسکول بنا دیا ہے, کوئی نیکی کا کام کر دیا, جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. ولدن صالح جدود, اس نے اپنی نیک اولاد کی تربیت کی اور وہ دعائیں کرتی ہے اس کے لیے تو خدا قبول کرتا ہے. تو بالکل جسے فائنل بات کہہ دیا,
جو لوگ حج بدل کرتے ہیں کہ والدین کا خواہش تھی کہ ان کو حج کرنا تھا اور وہ نہیں کر سکے, تو اگر ان کی خواہش تھی اور ان کے بدلے میں کوئی حج کرے تو وہ حج بدل ہو جاتا
ہے؟ جی بالکل, بہت اعلیٰ کام آپ نے کیا. والدین کی شدید خواہش تھی, جانا چاہتے تھے, اسباب نہیں بنے, معذوری ہو گئی یا کوئی پیسے نہیں بن سکے, تو انہوں نے نیت کر لی ہوئی تھی, ارادہ پورا موجود تھا, آپ نے پایا تکمیل تک پہنچا دی, بڑی اچھی بات. وہ پیچھے وہ ہونا چاہیے, قربانی پر تبصرہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے, لن ینال اللہ لہوم ہو ولا دماغ ہو ولا کہ ینال ہو تکوا. یہ جو قربانی کا جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا خون اور اس کی گوشت مجھے نہیں پہنچتا, فرمایا وہ تکوا پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے. تو یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے تکوا جو دل میں ہوتا ہے, یہ پہلے بھی موجود ہونا چاہیے, عمل اس کے بعد آپ کر رہے ہیں. میرے نزدیک اگر اولاد جو ہے وہ والدین کی کسی نیکی اور خیر کی خواہش کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے عمل کا اجر بھی دے دے گا. نیت کا تو مل ہی چکا ہے, آدھا کام ہو چکا ہے, باقی آدھا ہونا تھا آپ نے کہا. اس کو دیکھیں کتنی خوبی سے حضور نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ میرے جو والد تھے انہوں نے نظر مانی ہوئی پوری نہیں کر سکے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان پہ قرض ہوتا تو ادا کرتی نا, تم کر دو جا.
اگر والدین کی خواہش نیت نہ ہو جیسے آپ کو سنتے لگے
تو پھر وہ اس کا بھی جواب دے دیا آپ نے, تو پھر اپنی خواہش پوری کر لو لیکن اجر تمہیں ملے گا. دونوں اصول ٹھیک ہے, بھائی آپ کرنے تو حج جا رہے ہیں تو کیوں روکا جائے آپ کو, کرنے جا کے لیکن اجر آپ ہی ملے گا. اس میں واضح کر دیا گیا کہ اجر کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, آپ کی نیت, ارادہ, آپ کا انیشیٹو, وہ لازم.
ہمارے نظر
اور نیاز جو ہے
وہ بہت کامن ہو گئی
ہے,
شریف بھی ہو رہی ہے اور
کوڈوں
کی نیاز بھی ہو رہی ہے. نیاز کے بارے میں
میں تو جی یا نظر محمد کرکٹر سے واقف ہوں اور یا نیاز صاحب جو ایک بڑے مشہور پبلشر ہوتے تھے, یہ آج کے دور کی اصطلاحات ہے. باقی پرانے زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اتنے نفر پڑھ لوں گا, یا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا خرچ کر دوں گا. اس کو پسند نہیں کیا گیا, لیکن اگر کوئی کر لے اس طرح کا وعدہ تو پھر یہ لازم ہے کہ اس کو پورا کرے, کیونکہ وہ کام نیک ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس میں بعض اوقات لوگ ناممکن باتیں کر لیتے ہیں, مثلا ہماری صاحبزادی بہت چھوٹی ہوئی تو اس میں کہا کہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو میں 200 دفل پڑھوں, وہ بعد میں پڑھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس طرح کی نظریں جو ہیں وہ نہیں ماننی چاہیے.
لیکن جو کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتے ہیں تو نیاز کی چیز کھانا جائز ہے؟
نیاز کی چیز کوئی اسلامی چیز ہی نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کی راہ میں دیں. تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے چاول پکایا ہے یا کھانا پکایا ہے, یہ صرف غریبوں کے لیے ہے, تو پھر امیروں کو نہیں کھانا چاہیے, وہ غریب ہوئی تھا. باقی نیاز نظر کوئی چیز نہیں ہمارے ہے, کچھ نہیں, اتنی بات ہے بس. آپ کو بعضوں کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی بات کر لیں, اچھا بعض جذباتی لمحات بھی ہوتے ہیں، مثلا بیماری ہے، تکلیف ہے، تو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم کرے تو میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات، نہ کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر شرائط عائد کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بس دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لیں تو پوری وہ کام جائز ہونا چاہیے. بہت سمپل سادہ دین ہے ہمارا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں.
سر آپ نے مختلف جگہ بتایا ہے کہ جیسے مغلوبیت کے عذاب میں مبتلا ہیں یہودی اس وقت،
ہم بھی
جی
دونوں ہی.
اچھا تو سر وہ ان کو عذاب حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے ان پہ اسی زمانے میں آخر میں ان پہ جزیے کا ایک عذاب نازل ہوا تھا، تو وہ عذاب تا قیامت جاری ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا، یہ عذاب صرف حضور کے زمانے میں ہی رہا اور اس کے بعد اب تک اب ہم اس کو جزیہ ٹیکس کو ہی نہیں لگاتے.
یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو براہ راست دعوت دی تھی اور انہوں نے جانتے بوجھتے آپ کا انکار کر دیا، ان کو خدا نے یہ سزا دی. یہ سارے یہود سارے نصارہ کو نہیں دی، وہ سارے یہود کے لیے قیامت تک. اس میں تو الفاظ ہی ہیں قرآن کے کہ جائر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ، کہ حضرت مسیح کا انکار کرنے بلکہ ان کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں اب قیامت تک تم مسیحیوں کے مغلوب رہو گے. وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے شہر میں یثرب میں مکے میں یا عرب میں ضرور تھے، یہ ان کا ذکر ہے.
دوسرا سوال اموالِ غنیمت کے بارے میں ہے، کہ آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، سورہ حشر کی جو آیت ہے وہ دیکھیے کہ اس میں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ مات ہوگا اور رسول کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے پیغمبر اس آیت کے مفہوم میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ لیڈر آف اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ اتھارٹی اس کا مال ہے، لیکن اس آیت سے یہ بات کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے، اس میں تو پیغمبر کا لکھا ہوا ہے.
نہیں میرا خیال بات سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہوگی، میں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ساری مصروفیات کار نبوت کے لیے اور ریاست کی خدمت کے لیے وقف کر دی، تو اب یہ سوال تھا نا کہ آپ کے لیے کیا بندوبست کیا جائے، کیونکہ مسئلہ تو وہ ہے کہ آپ معاشی ضروریات رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس وقت جو مال غنیمت آ رہا ہے فتوحات کے ذریعے سے، یہ سارا کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، اور اس میں آپ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں اس کے پانچویں حصے میں، اور آپ اس میں اپنے اعزاز اقربا کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ گویا بندوبست آپ کے لیے کر دیا گیا تھا. اب وہ مثال کے طور پر ایک باغ تھا یا زمین تھی، تو آپ کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. اس میں میں نے یہ گزارش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم حضور کے اقربا یا آپ کے خاندان کی ایسی ہی خدمت کرتے رہیں گے. یہی کرنا چاہیے، وہ حضور اور آپ کے خاندانی کے لیے رہا، لیکن اس کا انتظام تو کسی کو کرنا تھا نا آپ کے بعد، تو وہ اسٹیٹ نے سنبھالی. اور یہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاؤ گا، مثلا ہماری میراث ہے وہ ہمارے بچوں کو یا جس کو بھی ہم دینا چاہیں چلی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی والی وارث نہ ہو تو پھر وہ اسٹیٹ اس کا نظم سنبھالتا ہے.
والی وارث تو اس کے پراپرٹی کی تھی، تو وہ پھر بھی حضور مطلب اس کی
اسٹیٹ
ہی سنبھال
لی
تھی.
والی وارث تو کوئی نہیں تھا نا، یعنی اس کو ملکیت نہیں قرار دیا گیا تھا بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا. جیسے مثال کے طور پر آپ جب اسٹیٹ کی ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی خدمات کے تحت آپ کو گھر دے دیا جاتا ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہو جاتا، وہ آپ کی. تو اس میں بعض اوقات یہ قانون بھی بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال بعد خالی کرا لیں گے.
آیت میں جو ہے وہ کہیں مطلب پیغمبر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پیغمبر کی، کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اس وجہ سے ان کی ملکیت بن رہی ہے، اس میں لکھا ہوا پیغمبر کی طرف ہوگا اور اللہ کی طرف ہوگا، اور اس میں ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ.
ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے وہاں، پیغمبر ہی کے لیے، یعنی رسول اللہ جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ پیغمبری کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہیں. میں نے جو جملہ لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اب تجارت کرنا یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ممکن نہیں رہا. آپ کی تمام مصروفیات جب اس نوعیت، پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے باقاعدہ، آپ عرب کے متمول تاجر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے بہت مستحکم شخصیت رکھتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں شروع شروع میں یہ بات کہی گئی کہ لوگ اس وجہ سے بہت قریب جا رہے ہیں کہ آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ تجارت آپ کو چھوڑ دینی پڑی اپنی مصروفیات کی وجہ سے. جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو یہاں پیغمبری کی ذمہ داریوں کے ساتھ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی آپ نے سنبھالی. تو یہ وجہ بتائیے میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے لیے بندوبست کیا. اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں, پیغمبری کی حیثیت سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس میں سے آپ اپنے اعزاز اقرباء کی بھی خدمت کرتے تھے یا ان کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے. تو سوال پیدا ہوا کہ یہ جو مال ہے کیا اب ان کو محروم کر دیا جائے؟ تو اس کا نظم و نسق اسٹیٹ نے سنبھال لیا اور حضور کے اعزاز اقرباء کی ویسے ہی خدمت ہوتی ہے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ہوتا رہا.
اصل ہے کہ اگر باپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور باپ ابھی زندہ ہے, تو جو دوسرے بیٹے کے بچے ہیں کیا وہ وارث ہوں گے باپ کی؟
ان کو باپ کا حصہ مل جائے گا. اس میں چونکہ ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھ دیا ہوا ہے, وہ موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا, یتیم پوتے کی وراثت کے عنوان سے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو اس سے اختلاف تھا, انہوں نے اس کے خلاف کچھ دلائل دیے ہیں, میں نے ان کا جواب بھی دے دیا, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے نزدیک یتیم پوتے کو اس کے باپ کا حصہ ملے.
السلام علیکم. ایک کوشچن اگر پہلے ڈسکس,
میں سوچ رہا ہوں کہ لکھنا بند کر دیا جائے, کوئی نہیں پڑھتا,
پڑھیں گے بھی ان شاء اللہ.
کوئی ایسا آپ کا جدید مسئلہ نہیں ہے جس پر میں نہیں لکھوں.
یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں, کرنٹ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں, اس پہ جو ریگولر انٹرسٹ ارن کرتے ہیں, اس کا بہترین مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اپنے ریلیٹوز کو, فیملی کو,
غریب لوگوں کو دے دیجیے. وہاں چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں غریب لوگوں کے, بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ایک الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور دو چار دس لوگ اس طرح اپنا جمع کراتے رہتے ہیں, پھر لوگ ملتا رہتا ہے. آپ خود استعمال نہیں کریں گے, باقی آپ
زکات سے متعلق ایک اور بازار زکات ہی کہ جو سونا ہے یا کوئی زیور پڑا ہوا ہے تو ساتھ تو جیسے اوپر کی جو ادا ہے اس کو بھی کہ وہ ریگولر استعمال کی کیٹیگری میں کیسے جانا
کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواتین روزمرہ پہنتی ہیں, یعنی کوئی دو بندے پہنے ہوئے ہیں, کوئی ایک آدھ ہار پہنا ہوا ہے, اس طرح کوئی چوڑیاں ہیں, روزمرہ کے زیورات جو ہیں وہ ذاتی استعمال کے زیورات ہیں. تو ہمارے ہاں سونا دو پہلوؤں سے رکھا جاتا ہے, ایک روزمرہ پہننے کے لیے اور ایک سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ سیونگ ہو گئی پڑے ہوئے زیورات اس پر زکات ہوگی, روزمرہ استعمال والا آپ کا ذاتی استعمال کیا ہے اس پر نہیں ہوگا.
لیکن اگر وہ ذاتی استعمال والا 7 تولے سے زیادہ ہو؟
نہیں, وہ جتنا بھی ہو.
تو
ویسے 7 تولے سے زیادہ جو ہے اس کو ذاتی استعمال میں رکھنا نہیں چاہیے, لیکن اگر تھوڑا بہت زیادہ ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایگزمپٹ ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی اگر 1 کروڑ کی بھی ہے تو وہ
بہت
سارے لوگوں کو ہوتی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے بنا کے رکھی ہے اور وہ ہم پہن رہے کر رہے ہیں, یا ہم نے سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے زیور یا سونا رکھا ہوتا ہے اس پہ
زکات. زکات آپ کی پوری پراپرٹی اور سونے کی ایک ساتھ ہے یا سب کا علیحدہ علیحدہ 250
دینا پڑتا ہے؟ وہ تو ہر صورت میں ایک ہی رقم رہے گی, آپ جیسے چاہے کر لیں, یعنی الگ الگ حساب کریں تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا, اور سب اکٹھا کر لیں تب بھی وہی نکلے گا. یعنی آپ کا کوئی پلاٹ ہے, آپ کا کوئی اور پیسہ آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے, آپ کا سونا چاندی ہے, مال جو بھی ہے آپ کے پاس وہ کسی بھی شکل میں ہے, تو اس کے اوپر آپ کو 2.5% زکات دینی ہے, اور اگر کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے تو پھر 5%, 10% اور 20%. مثلا والدین سے اگر میراث مل جائے, اچانک پتا چلے کہ ابا میاں جو ہیں وہ کوئی 2-4-10 لاکھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں, تو اس پر 20% زکات آ جائے ملتے ہی.
اگر رام جی صاحب اگر بچیوں کے لیے اگر جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا اس پہ بھی لگا دینا ہوگا؟
جو ان کی شادی کی ناگزیر ضرورت کے لیے رکھا جاتا ہے, جو ہمارے ہاں تو ہے نا, ہماری معاشرت میں بدقسمتی سے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, وہ ایگزمپٹ ہوگا.
وہ
وہ سیونگ کے بہانے سے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہانہ اور ہیلا نہیں کرنا. جی وہ آپ نے خاص کر دیا نا کہ یہ بچی کی شادی کی ناگزیر ضرورت.
ہم سب اپنی بات کرتی دین میں ایڈیشن کے لحاظ سے کہ کافی چیزیں دین میں ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں. ہم کافی زور دی جاتا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے آپ سنتے بھی پڑھیں اور پھر سنتے بھی لوگ اس میں اور اس پر نفل پہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ نفل بھی لازمی پڑھ کر جائیں. اس میں آپ کا کیا پوائنٹ ہوگی؟
نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک نماز وہ ہے کہ جو آپ پڑھیں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، نہیں پڑھیں گے تو پوچھے گا. وہ فرض نماز ہے بس، وہ فرض نماز ہے اور بس. اس کے بعد نماز کی دوسری قسم ہے نفل. نفل کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا. باقی سب نمازیں نفل ہیں. ظاہر ہے کہ جب اب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگر نفل پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھتے ہوں گے نا، تو جو آپ نفل پڑھتے تھے ان کو سنت کہا. نفل ہی پڑھیں گے تو اللہ اجر دے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں پوچھے.
سنتوں کے بعد بھی ایک نفل ہے
وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، ایک ہسٹوریکل انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھتے تھے اس کو لوگوں نے نام دے دیا آپ تک ایک انفارمیشن پہنچانے کے لیے، سنت موقع. جو نفل کبھی آپ نے پڑھے کبھی نہیں پڑھے بلکہ کبھی بھی نہیں پڑھے لیکن کسی کو نصیحت کر دی پڑھنے کی، اس کو کہا سنت غیر موقع. اور جن میں آپ نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا اب وہ رہ گئے باقی نفل. یہ اس کی تاریخ ہے. اصل میں صرف دو ہی قسمیں ہیں نماز کی، وہ یا فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے. یہ رسول اللہ کی نسبت سے یعنی آپ کے پڑھے جانے والے نفلوں کو کیٹیگرائز کیا لوگوں نے، تو اس کو ایک ہسٹوریکل انفارمیشن سمجھے. اصل میں وہ نفل ہے.
اور وتر کیا سر؟
وہ بھی نفل ہے. اور تہجد کی نماز، تہجد کی نماز بھی نفل نماز ہے. رسول اللہ پر چھ نمازیں تھیں، ہمارے لیے پانچ ہیں یہ معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ نمازیں پڑھنی لازم تھیں، یعنی پانچ جو ہم پڑھتے ہیں اور چھٹی تہجد کی، لیکن ہمارے لیے وہ نفل ہے. تو وہ نفل نماز بعض لوگوں نے کہا کہ جی صبح نہیں اٹھا جاتا. اب تو فجر کے لیے بھی نہیں لوگ اٹھ پاتے، اس وقت کچھ لوگوں نے تہجد کے لیے کہا کہ نہیں اٹھا جاتا، تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا گئے تو آپ نے سنا پڑھ لو. تو یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے.
اگر نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ؟
ہر نفل نماز کے بارے میں یہی اصول ہے کہ نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھے تو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت شوق سے کرنی چاہیے.
آئی تھنک غالب سر یہ سوال اس لیے کیونکہ پاکستان میں حنفی ہے جو موسٹلی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے وہ وتر کو واجب کہتے ہیں، لیکن باقی جو شافی ہیں اور وہ
جتنی باتیں آپ نے مجھ سے پوچھنی ہیں حنفی سے پوچھ لیں، وہ اپنی بات بتا دیں. میں نے اپنی تحقیق کر دی.
مجھے نماز
کے سلسلے
میں پوچھنا تھا کہ جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں اور اس میں جیسے اگر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ جاب کرتے ہیں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پڑھ سکیں ظہر کی نماز، تو کیا ہمیں اپنے امپلائر کو انسسٹ کرنا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اس نماز کے لیے، یا وہی ہے کہ ہم قضا پڑھ لیتے ہیں؟ تو وہ
ریکویسٹ کرنی چاہیے ہر جگہ آپ کی کو اگر مذہبی ذمہ داری ہے کیونکہ فرض ہے نماز، تو ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر وہ مان لیں. لیکن اس میں ایک سہولت بھی موجود ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح کی پریشانی ہے، ڈاکٹرز ہیں ان کو بعض اوقات آپریشن کرنا ہوتا ہے اس طرح، تو آپ ظہر اور عصر کو ملا سکتی ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا سکتی ہیں. یعنی ظہر کی نماز ہوا تو ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی. نہیں اسی طرح اگر کسی وقت سوتے رہ گئے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، ہو جاتا ہے ایسا بڑے شہروں میں بعض اوقات گھنٹوں کے لیے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، تو اس میں جو نماز رہ جائے، ویسے تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جب اس طرح کی صورت ہو تو پھر رجال رکمانا پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر رہ جائے تو وہ جیسے ہی آپ گاڑی سے اتریں گے اس کا قضا نہیں ہوئی، وہ آپ کی نماز اسی طرح ہوگی. سوتے میں یہ ارادہ کر کے نہ سویا کریں.
نکل آیا پھر
نماز پڑھ، جیسے ہی آپ اٹھیں تو نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز کا نہیں نکل آیا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ پیش آ گیا تھا نا. خیبر سے واپس آتے ہوئے رات کے وقت جب آپ نے پڑاؤ کیا ہے تو اگرچہ آپ نے بلال کو ذمہ داری دی تھی کہ نماز کے لیے اٹھا دینا, لیکن وہ بلال بھی سو گئے, لوگ تھکے ہوئے تھے, حضور کی آنکھ بھی نہیں کھلی, کسی کی بھی نہیں کھلی, اور کوئی اچھا خاصا سورج نکل چکا تھا جب لوگ جاگے, بلکہ سورج کی کرنوں ہی سے جاگے. تو آپ نے نماز پڑھائی فوری طور پر, تو کسی نے آ کے کہا کہ آج تو بڑی غلطی ہو گئی, تو آپ نے فرمایا انما التفریق فی الجزاء لیس التفریق فی النوم, نہیں سوتے میں کوئی غلطی نہیں, کچھ بھی نہیں ہو, جب خدا نے ہمیں اٹھایا ہم نماز پڑھی.
وراثت کے مسئلے میں قوانین ہیں اسلام کے, وہ لگتا ایسے ہے کہ جہاں تک میری سمجھ ہے کہ موروثی وراثت سے زیادہ اپلیکیبل ہے, کہ اگر زمین ہے جس کے اگر میں مر گیا تو میرے بھائی کو ملے گی, میرے بچوں کو ملے گی, میرے والدین کو ملے گی, لیکن آج کل کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, والدین سے بھائی بہن سے سب اپنا لیتا ہے, کھا کما رہے ہیں, تو اس سینیریو میں کیا وہی چیز اپلیکیبل ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے اور جو بیوہ پیچھے رہ جاتی ہے اس کی بہت ہی لمیٹڈ انکم رہ جاتی ہے, کیونکہ تو موریسی زیادہ وراثت تو ہے نہیں ہے, تو اس سلسلے میں کیا کچھ ہے گنجائش اسلام کے اندر یا وہی چیز اپلیکیبل ہوگی جو موریسی وراثت میں تھی؟
اسلام کا جو میراث کا قانون ہے پہلے اس کو پورا سمجھ لیجیے, وہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال دولت کچھ بھی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دنیا سے جانے کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو آگے بڑھ کر وصیت کرنی چاہیے, اپنی ول لکھیں, یہ بتائیں کہ آپ کے بعد یہ کس کے پاس جائے گی, اس میں آپ نے کسی دوست کی مدد کرنی ہے, کسی پبلک کام کے لیے دینا ہے, یا آپ نے مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو میرے بعد زندگی بسر کرنی ہوگی یا اس کی یہ ضرورت ہوگی, اس کے بغیر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں, ہمارے معاشرے میں عورتیں اگلے دن دوسری شادی نہیں کر دیتی, اسی طرح میرا کوئی بچہ ہے چھوٹا ہے پڑھ رہا ہے ابھی, اس کی تعلیم کا معاملہ ہے, تو تمام ضرورتوں کے لیے یا کسی کی خدمت کے سلے میں آپ پہلے وصیت کریں گے, آپ کی وصیت کے بعد بچ گیا تو اب آپ کی مرضی تو اللہ نے موقع دے دیا نا آپ کو, وہ آپ نے استعمال کر لی, اب جو بچ گیا ہے اس پر میراث کے قانون کا اطلاق ہوگا.
نفل اور سنت نمازوں میں کیا آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح آپ دعائیں یاد کر رہے ہیں تو دعائیں یاد کرنے کے لیے اگر ہم بار بار پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ویسے بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں, لیکن چاہیں تو سنت یا نفل یا تراوی نماز میں قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی کھول کے ہی پڑھ سکتے ہیں, اور اب تو آپ کے پاس قرآن مجید سننے کے مواقع ہوتے ہیں, کان میں لگائیے اور سننا شروع کر دیجیے. جی بالکل, عالم عرب میں تو عرصے سے نماز پڑھائی جاتی تھی, جو تراوی کی نماز ہے اس میں وہ پڑھتی خود قرآن کھولتے. امام تو خود پڑھ رہا تھا, اس کو تو سننا ہے نا آپ کو, نہیں اس میں کھول کے کریں گے کیا, وہ تو آپ سن رہے ہیں نا,
وہ جب قرآن
یعنی آپ چاہتے ہیں آپ دیکھتے رہے کہ کہاں پڑھ رہا ہے. ہاں بالکل,
کھول ہمیں
جی بس وہ روکنے والے سے پوچھنا چاہیے وجہ کیا روکنے,
کیونکہ ہمیں
ایسا
کہ ہم امام سے پڑھ رہے تھے تو ہم نظر ڈال رہے تھے, اس سے ایک تو آپ کی پڑھنا تھا تو ریڈنگ اچھی امپروو کر رہے تھے ہم لوگ, اور کنسنٹریشن رہتی تھی.
قرآن پڑھنے کا حکم دے دیا گیا نا, تو آپ حکم پہ عمل کر رہے ہیں, اس میں یہ نہیں تسلیم کی گئی آپ قرآن پکڑ کے پڑھیں یا کس طرح پڑھیں, قرآن پڑھنا ہے آپ کو پڑھیں, اس میں کوئی نئی چیز آپ نہیں کر رہے ہیں. جی
دعا مانگنے کا صحیح طریقہ,
کسی سے پوچھے بغیر جس کے لیے بڑی دل میں آمادگی ہو جائے وہی صحیح طریقہ ہے. دعا تو آپ تبھی مانگتے ہیں نا جب آپ کے اوپر ایک دعا کی کیفیت طاری ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کو اپنی ارداشت اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, اس میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے طریقے سیکھ کے, جیسے ہمارے یہاں حج میں ہوتا ہے نا, لوگ عمرہ یا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں جب, تو کوئی ایک صاحب آگے سے گا گا کے کچھ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بالکل ہی بےہودہ بات, آپ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کیجیے اور اس طرح یاد کریں گے آپ کے اندر سے آمادگی پیدا ہو رہی ہے. اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں وہ آپ کو یاد ہیں وہ کر لیں، ورنہ اپنی اردو زبان میں کریں. اب مثلا حج میں سوائے تلبیہ کے وہ لبیک اللہم لبیک کے کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا، جو جی چاہے آپ
کریں
اپنی زبان میں کریں. حضور نے اس میں متعین کر دیا نا کہ یہ حصہ لازم ہے اور باقی میں تم آزاد ہو. نماز میں بھی ایسے ہی، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانے کے بعد آپ سجدے میں کیا پڑھیں، آپ رکوع میں کیا کریں، آپ بعد میں دعائیں کریں، جو بھی چاہیں کریں، جو زبان میں چاہیں کریں. صرف سورہ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ ہے یہ عربی میں لازم ہے. اس طرح بڑا اچھا خود پیغمبر نے توازن پیدا کر دیا ہے کہ آپ کا بھی اس میں رہے اور مسلمانوں کی ایک اجتماعی نماز بھی موجود ہے.
جی سر، قرآن پڑھنے کے لیے پوائنٹ آف ویو سے کوشچن ہے، ہو سکتا ہے اس پہ آپ نے ضرور آج کل لکھا ہوگا پڑھا نہیں ہے. یہاں پہ جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھو تو یوزلی بہت زیادہ فورسفلی ان کو عربک پڑھنے کو کہتے ہیں کہ اسی سے شروعات کی جاتی ہے، اور بچے یہاں پہ جو کہ لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ثواب کی تصدیق ہے.
دیکھیے یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو ثواب سے گفتگو شروع ہوتی ہے یہی نہیں ہونی چاہیے. بچے کو بھی اسی پہلو سے تعارف کرانا چاہیے اس کا کہ یہ ہمارے خدا کا میسج ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے. بچے کو، چھوٹے بچے کو بھی جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ اس کے ذہن میں ڈال کے اس کو اسے کہیں کہ یہ میسج جو اوریجنل لینگویج میں ہے یہ ہم چاہتے ہیں تم اس کو بھی پڑھنا سیکھ لو اور آؤ ہم تمہیں اس کے معنی بھی سمجھاتے ہیں. قرآن نے خود اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ یہ کتاب میں اس لیے اتاری ہے تاکہ اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کیا کرو، یہ نہیں کہا. قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیتدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیتوں کو پڑھ کے تم ان پر غور کرو اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کرو. یہ قرآن کا مطلب ہے. تو بچوں کو اس سے تعارف کرائیے نا، ثواب سے کیوں تعارف کرائیے؟ تو آپ تو ہر نیکی کا کام جو آپ کرتے ہیں مل ہی جائے گا خود بخود، اس کے لیے اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پہلے وہ کام کرنا ہے. مقصد کیا ہے قرآن کا؟
بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے آئس کریم چاہیے، یہ کام لے
جائیے.
کیونکہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں. نفسیات میں داخل ہو گیا مسلمانوں کی کہ قرآن مجید یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب، قرآن کی نصیحت کیا ہے، قرآن پیغام کیا لے کے آیا ہے، قرآن میرے اندر تبدیلی کیا پیدا کر رہا ہے، وہ پرابلم ہی نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن نے خود یہ بات بیان کر دی کہ یہ کتاب ہم نے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کی، اس لیے نازل کی. یہ آپ بچوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ پہلے دن سے یہ سمجھیں، جتنی ان کی عمر ہوتی ہے پہلے دن سے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سمجھنے کی چیز ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جاننا ہے کیا ہے اس میں. یہ تجسس پیدا کرے. باقی پناہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ بچے کی عمر کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ سمجھتا جائے اور اس کو سمجھا کے ہی پڑھانے کی طرف لے جانا چاہیے.
تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں غازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ محسن کی دعا کے ساتھ اس کانفرنس کا اختتام کروا دیں.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگار ہم کو ہمیشہ صحیح بات کو سمجھنے، صحیح بات کو سننے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق. صلی اللہ تعالیٰ.